السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کل میں جیسے آئی تھی، آج آپ نے جیسے آئی، آج میں پہلے سے آ کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا 15 منٹ ایکسٹرا دینے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ 15 منٹ جو ہیں وہ آپ کے جنت میں جانے کی حجت بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں سے بہترین اعمال بنا کر ان کو روز محشر میں نکالیں انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنته الى یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بات کر رہے تھے، اور حضرت عمر کی پرسنالٹی کو ہم نے دیکھا تھا، حضرت عمر کے اسلام لانے کو دیکھا تھا، حضرت عمر کی اسٹرینتھ کے بارے میں بات کی تھی، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دو پرومیننٹ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اندر رکھی تھی، جن میں سے ایک جو تھی وہ نرمی تھی، اور دوسری صفت ہے عدل تھی، ان کا جسٹس تھا۔ اور ان کی زندگی کے اندر آپ کو جسٹس کا پہلو بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم مختلف واقعات کو اور کچھ اس طرح کی انسپریشنل اسٹوریز کو دیکھ رہے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کتنے زیادہ انصاف کرنے والے تھے، اور کیونکہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ابو بکر کے بعد دوسرے رائٹلی گائیڈڈ خلیفہ کے اندر خلیفہ آتے ہیں، تو لیڈرشپ کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ گائیڈنس موجود ہے۔ آپ اور آپ کے بچے، اور آپ کو کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ آپ اپنے بچوں کو اس امت کا، اس ملک کا، اس نیشن کا لیڈر بنا سکیں، تو آپ نے ان کے اندر کون سی کوالٹی کو سب سے زیادہ انکلکیٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے اور میرے پاس حضرت عمر کی لائف اسٹائل کے اندر بہت زیادہ سبق ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک غسانی قبیلہ تھا جو کہ عیسائی قبیلہ تھا، غسانی قبیلے کا ایک سردار تھا، اور اس قبیلے کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یہ جو کرسچن ٹرائب تھا، یہ مسلمانوں کے راستے میں بہت پرابلمس کریٹ کیا کرتا تھا۔ یعنی مسلمان جب سفر کیا کرتے تھے تو یہ لوگ راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ان کے قافلوں پر اٹیک کر دیا کرتے تھے۔ سمجھ لیں یہ کہ یہ مسلمانوں کے لیے پرابلمیٹک قبیلہ تھا۔ غسانی قبیلے کے سردار تک کوئی صحابی پہنچے، اور اس قبیلے کے سردار نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور یہ قبیلے کے جو سردار تھے، یہ حضرت عمر کے پاس انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا، اور ان کا خط آ گیا حضرت عمر کے پاس کہ میں آپ کے پاس اسلام قبول کرنے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور ان کو وارم ویلکم کیا، اور مدینہ کے اندر ان کے لیے ایک طرح کی سیلیبریشن رکھی گئی تاکہ ان کو انکریجمنٹ ملے، یہ بھی مسلمان ہوں اور ان کے قبیلے کے اور لوگ بھی مسلمان ہوں۔ تو یہ جب غسانی قبیلے کا سردار تھا، یہ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ آیا، اس کو بہت اچھا ویلکم ملا، اس نے شہادہ پڑھی، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو کہا کہ اب آپ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ چلے جائیے۔ حضرت عمر مدینہ میں ہوتے تھے، تو جب یہ مکہ گیا، یہ سردار جو تھا تو طواف کر رہا تھا، طواف کرتے میں اس کے کندھوں پر اس کی چادر تھی۔ تو اب جب طواف کرتے ہیں تو اب شروع کے 3 چکر جو ہوتے ہیں، شروع کے 3 راؤنڈ جو ہوتے ہیں، وہ مردوں کو تھوڑا سا تیز گھومنا ہوتا ہے، اور اس میں ان کا ایک کندھا کھلا ہوتا ہے اور ایک کندھے پہ ان کی چادر ہوتی ہے۔ تو اس کی چادر ہو سکتا ہے لٹک رہی ہو ایک سائڈ سے، ایک کندھا کھلا ہوا تھا یا کیا تھا۔ اس کی چادر کے اوپر ایک شخص کا پاؤں آ گیا، جیسے آپ چل رہے ہیں اور آپ کا دوپٹہ پیچھے ڈس بیلنس ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ چھوٹا ایک سائڈ پہ بڑا، تو کسی کا پاؤں آ جاتا ہے۔ تو اس کی چادر پہ ایک شخص کا پاؤں آ گیا، جو وہ بھی طواف کر رہا تھا، اور وہ بدو تھا۔ بدو کون ہوتے تھے؟ بدو کون ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ کم پڑھے لکھے کہہ سکتے ہیں۔ بدو از اے ڈیفینیشن، جیسے آج کراچی شہر کے رہنے والے کے مقابلے میں کوئی، مثال کے طور پر کسی چھوٹے علاقے کا، چھوٹے گاؤں کا انسان جو ہے وہ آ جائے، جس کا ایکسپوژر اتنا زیادہ نہیں ہے، جس کو بڑے شہروں کے ایٹیکیٹس معلوم نہیں ہے، جس کو نہیں اندازہ کہ ایٹیکیٹس کے اندر، آداب کے اندر، مینرز کے اندر کس طرح بات کی جاتی ہے، کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، کیسے کسی کے گھر آیا جاتا ہے، کون سے طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں۔ تو तो यूं समझ लें कि बद्दू वो होता है जो गांव का रहने वाला होता है एक डेंसली पॉपुलेटेड इलाके के मुकाबले में। तो एक बद्दू था, उसका पांव जो था वो इस बस्तानी कबीले के सरदार की चादर पर पड़ गया। अभी 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 मुसलमान हुआ था ना, तब इसके अंदर तरबियत का एंगल नहीं था। इसने पीछे मोड़ कर देखा और क्या कर रहा था, ये इसका तवाफ कर रहा था। तवाफ इबादत होती है, अल्लाह के घर के अंदर मौजूद था, अल्लाह के घर के सामने मौजूद था। इसने जोर से गुस्से में आकर उस बद्दू को पंच मारा, और जब इसने जोर से पंच मारा तो चेहरे पे पंच मारा, उसके मुक्का मारा जोर से, उसकी नाक टूट गई। अब ये वाक्य सबको पता था कि इसने अभी अभी इस्लाम को कबूल किया है, और सबको पता था कि ये फर्स्ट टाइम उमरा करने आया है। हजरत उमर रजी अल्लाह उनकी नॉलेज में ये बात आई कि इस तरह से जो बस्तानी कबीले का सरदार था, मुसलमान होने के बाद उमरा करने गया था, इसने एक बद्दू को पंच मारा है और उसकी नाक तोड़ दी है। हजरत उमर ने इन दोनों को मदीना बुलाया, और ये दोनों मदीना हजरत उमर के सामने आकर उनके कोर्ट हाउस में बैठ गए। हजरत उमर ने दोनों से बारी बारी पूछा कि क्या मामला हुआ था। जब दोनों से बात पूछ ली, हजरत उमर का उसूल यह था कि कोई भी फैसला नहीं किया करते थे जब तक दोनों पार्टीज की बात नहीं सुन लेते थे। तो इसमें आपके लिए भी बहुत बड़ा सबक है, जब आप किसी पास भी अपना डिस्प्यूट लेकर आए, चाहे कोई आपके पास कोई एक अपना डिस्प्यूट लेकर आए, मिसाल के तौर पर आप माँ हैं, आपके पास आपका बेटा जो है वो शिकायत लेकर आता है आपकी बेटी की कि देखें इसने मेरे साथ ये किया और ये किया और ये किया, कभी एक की बात सुनकर डिसीजन ना लें। हमेशा कहेंगे ठीक है मैं बुलाती हूँ उसको, फिर उससे भी बात करूंगी, और सामने बिठाकर दोनों से बात करें ताकि आपको क्लियरली फैसला करने में आसानी हो जाए। आप सास हैं, आपका मिसाल के तौर पर जो है आपकी मिसाल के तौर पर चलें, बेटा आपसे आकर अपनी बीवी की शिकायत करता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी बीवी को अपनी बहू को सामने बिठाकर उससे भी पूछें ताकि दोनों की विटनेस सामने आ जाए और आप उसकी बेसिस पर फैसला करें कि आपने क्या फैसला करना है। हजरत उमर का उसूल यही था, और अदल उसी वक्त नजर आता है जब दोनों पार्टीज की बात सुनकर बैलेंस बात की जाती है, हक का साथ दिया जाता है। हजरत उमर ने इस सरदार से कहा कि देखो तुम्हें या तो इसके साथ बद्दू के साथ डील कर लो, यानी जो भी इसकी कंपनसेशन करनी है वो करो, वरना हम कसास लेंगे। कसास का मतलब क्या था, इस्लाम का उसूल क्या है, नाक के बदले नाक, हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, जान के बदले जान। कसास ये होता है कि आपको जो है इसका रेट्रीब्यूशन करना होगा, आपको इसकी कसास का हुक्म करना होगा। तो सरदार ने कहा कि ये क्या फनी बात है कि मैं एक बद्दू के साथ जो है वो रेट्रीब्यूशन करूं या बद्दू को मैं कंपेंसेट करूं, ये तो मैंने हरम की हुरमत का ख्याल कर लिया, वरना इस बात के ऊपर मैं इसकी गर्दन उड़ा सकता था। सरदार ने और ज्यादा हजरत उमर के सामने गुस्से का इजहार किया, यानी मैं इससे वर्स भी जा सकता था, और ये कैसे हो सकता है कि मैं सरदार हूं और ये आम आदमी है, और मैं सरदार होते हुए इसको कंपेंसेट करूं। आपको ये बू थोड़ी सी अपने आसपास महसूस होती है इस मेंटेलिटी की, हम हाई क्लास एलीट क्लास, हम जो है वो सबसे ज्यादा टॉप क्लास, और हम इतनी आम आवाम की बातों को अब फिकर करना शुरू करें और आम आवाम की बातों में आकर जो है अपने कंफर्ट लेवल को डिस्टर्ब करें। आपके अपने सारे इर्द के जितने भी पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, आपको उनकी हकीकत नजर आती है जब आप हजरत उमर की लाइफ स्टाइल को देखते हैं, जब आप हजरत उमर की तरबियत को जो उन्होंने सहाबा की, हजरत उमर की अपनी शख्सियत को और हजरत उमर के फैसलों को देखते हैं, तो आपको अपने आसपास अपने हुक्मरानों की हकीकत नजर आती है। ये बिल्कुल आपको आईने की तरह चीज नजर आ जाती है कि कौन हक पर है और कौन जो है वो गलत है, और आपको किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कुरान का उसूल क्या है, कुरान बहुत कम नाम लेकर पिन पॉइंट करता है कि ये इस इंसान ने गलती की। कुरान ने बहुत चंद नाम लिए हैं जिनको पिन पॉइंट किया गया कि ये गलती में थे, ये प्रॉब्लमेटिक थे। कुरान कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता है टू होम इट मे कंसर्न, अब वो जो भी उसके अंदर फिट कर जाए उसको फिट कर लें। तो जब इस शख्स ने ये कहा कि मैं इस आम आदमी को क्यों कंपेंसेट करूं, तो हजरत उमर ने कहा इन्दर इस्लाम अपर सब वा बैनकुम, इस्लाम ने तुम दोनों को बराबर कर दिया, यानी अब तुम सरदार होते हुए भी इस बद्दू के बराबर हो, और अगर तुमने ज्यादती की तो तुमको कंपेंसेट करना पड़ेगा। सरदार को ये कहा गया कि आप इसके साथ अब रिकनसाइल करें, तो इस सरदार ने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको सोच कर जवाब दूंगा। मतलब तुमने सख्ती नहीं की इसलिए नया नया ईमान लेकर आया था, अच्छा तुमने कहा कि ठीक है टेक योर टाइम, तुम टाइम ले लो, और उसके बाद फिर तुम्हें बताना होगा कि तुम इसको जो है वो रिटर्न में कुछ माल दोगे जो उसका नुकसान हुआ है, या तुम्हें कसास देना होगा कि तुम्हारी भी नाक तोड़ दी जाए। इसलिए इस्लाम में तो कसास का हुक्म जो है वो बराबर का हुक्म आता है। हुआ क्या कि ये जो सरदार था इसको दीन की यहाँ पर ये चीज बहुत सख्त महसूस हुई, अपनी ख्वाहिश नफ्स के अगेंस्ट महसूस हुई, तो कॉन्स्टेंटिनोपल मदीना से भाग गया, वहां से भाग गया, और उसके बाद इसने वहां जाकर दोबारा ईसाइयत कबूल कर ली। جو مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے انصاف کو وائلیٹ نہیں ہونے دیا, اس انسان کو واپس اس کی رینج میں جانے دیا, لیکن انصاف کے لیے وہ سٹینڈ لیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو سردار ہے تو معافی دے دیتا ہوں, چلو سردار ہے تو بندو سے کہتا ہوں کہ چلو اس کو چھوڑ دے, اب اتنی اچھی کوالٹی کا آدمی ہے, اتنے ہائی اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے, اتنی پوزیشن رکھنے والا آدمی ہے, اس کا جو ہے ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے, تو چلو بندو سے کہتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیں. نہیں, انہوں نے انصاف کو وائلیٹ نہیں ہونے دیا. اور یہ شخص اس کے لیے آتا ہے کہ عمر کا جسٹس یہی تھا کہ عمر نے اسی جسٹس کی وجہ سے فتوحات حاصل کی, اور جن علاقوں کو حضرت عمر نے فتح کیا ان کے لیے آتا ہے کہ وہ آج تک میجورٹی علاقے 99% مسلم پاپولیشن کے ہیں. جیسے سیریا حضرت عمر نے فتح کیا تھا, عراق حضرت عمر نے فتح کیا تھا, اسی طرح سے پرشین امپائر اور رشیا, اس کے بھی کچھ علاقے جو تھے وہ حضرت عمر نے فتح کیے تھے. اور آپ کو ان کے اندر عراق, ایران, پرشیا, ایجپٹ, ان سب کے اندر 90% پاپولیشن آج بھی مسلمانوں کی ملتی ہے. یہ کیوں تھا, یہ کیوں مسلمان اتنی تیزی سے ہوئے اور ایسے مسلمان ہوئے؟ کیونکہ جب حضرت عمر نے کانکر کیا تھا تب میجورٹی مسلمانوں کی نہیں تھی, لیکن جب مسلمان ایک دفعہ جس علاقے کو کانکر کر کے آیا کرتے تھے اور وہاں پر مسلمانوں کا گورنر آ جایا کرتا تھا اور مسلمانوں کی شریعت قائم ہو جاتی تھی, تو عدل کا نظام اتنا اٹریکٹیو ہوتا تھا کہ لوگ آٹومیٹیکلی اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام کو اڈاپٹ کر لیا کرتے تھے. اور یہ وہی سارے ممالک ہیں جن کی آج میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ, اور جو ان کا دین ہے اس وقت نیشنل لیول کے اوپر, وہ اسلام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو اسپرٹ رکھی ہے عدل کی, یہ آپ کو اور مجھے بڑے آرام سے حضرت عمر کی زندگی میں نظر آتی تھی. پھر آج اس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں ہمیں اکنامیکل سفرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر حکومت ٹیکسز بہت زیادہ لیتی ہے, سروسز بہت کم دیتی ہے, اور یہ ہمیشہ سے آپ کو جب سے انسانیت بنی ہے, جب سے سسٹم اسٹیبلش ہوئے ہیں, آپ کو یہ کانفلکٹ ہمیشہ سے ملے گا, لیبر ورسز باس یا گورنمنٹ ورسز نیشن, یہ آپ کو ہمیشہ سے کانفلکٹ ملا اور ہمیشہ سے کانفلکٹ ملے گا. اس کانفلکٹ کو سالو کون کرے گا؟ وہ جس نے ایک کو گورنمنٹ کے لیول پر بٹھا دیا بنا کے, وہ جس نے عوام کو بنا دیا, دونوں کے بنانے والا, دونوں کو پوزیشن دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. حضرت عمر کی حکومت کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر کی حکومت اس لیے بہت تیزی سے فلارش کی اور حضرت عمر نے آدھی دنیا پر رول کیا کہ ان کی حکومتوں کا اصول یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیکسز کم سے کم لیتے تھے اور سروسز زیادہ سے زیادہ دیتے تھے. اور یہ آئیڈیل سچویشن ہے. آج آپ کو یہ تصویر نظر آتی ہے, اس کا اپوزٹ نظر آتا ہے. آج آپ کو اور مجھے اس کا اپوزٹ نظر آتا ہے, ٹیکسز کی بھرمار ہے اور سروسز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, جو آسانیاں ہیں, جو نیسیسٹیز ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور آج کی عوام جو ہے وہ, آج کی جو حکومتیں ہیں وہ عوام کے پیسے پر فلارش کرتی ہیں. حضرت عمر جس علاقے کو فتح کیا کرتے تھے وہاں مینشن کیا کرتے تھے کہ میں نے مالدار ہونے کے لیے اس علاقے کو فتح نہیں کیا, میں نے عدل قائم کرنے کے لیے اس علاقے کو فتح کیا ہے. تو یہ عدل کی صفت آپ کو حضرت عمر کے اندر پرومیننٹلی نظر آتی ہے. ایک علاقے سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اقلیتوں کو, مائنورٹیز کو ان کے رائٹس دیتے ہیں. جیسے آپ کو جو ہے وہ زکات ادا کرنی ہوتی ہے مسلمان ہوتے ہوئے حکومت کو, اس طرح سے نان مسلم کو جزیہ ادا کرنا ہوتا ہے ٹیکس کی شکل میں. ایک علاقے کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر نان مسلمز کا علاقہ تھا اور ان سے جزیہ لیا کرتے تھے, لیکن حضرت عمر نے پھر کسی وجہ سے وہاں سے اپنی جو تھی فوجیں ہٹانے کی جو تھی وہ انٹینشن رکھی, تو جتنے نان مسلم سے جزیہ لیا ہوا تھا ان کا جزیہ کا سارے کا سارا پیسہ, ان کے ٹیکس کا پیسہ ان کو واپس کیا کہ ہم آپ کی مزید جو ہے حفاظت نہیں کر سکتے, ہم اپنا جو ہے یہ اپنا ڈائریکشن یہاں سے جو سیکیورٹیز کا ہے وہ ہٹا رہے ہیں. تو آج کون سی حکومت ایسی ہے کہ جو ٹیکس لینے کے بعد آپ سے کہے کہ جی جو ہم نے جو آپ سے مثال کے طور پہ آپ کے بجلی کے بل میں اتنا ٹیکس لے لیا تھا یہ لیجیے ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. تو ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے کریکٹر میں, ہمارے کنڈکٹ میں, ہماری ڈیلنگس میں, ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں, ہماری انڈیویجل لائف میں اور ہماری کلیکٹیو لائف میں دین کہیں موجود نہیں ہے. تو دین کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے. اور دین ریوائو کیسے ہوگا؟ کون سے آسمان سے فرشتے ادھر کر آئیں گے؟ کون سے انسان کس پلانٹ سے آئیں گے جو دین کو نافذ کریں گے؟ آپ اور میں ہی ہیں جو اپنے اندر چینجز لائیں گے, اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں گے اور اس دین کے مطابق عمل کر کے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ دین کا نام بلند کریں گے. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں جانوروں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور جانوروں سے کہا کرتے تھے کہ مجھے تمہارے بارے میں بھی اللہ کو حساب دینے سے خوف آتا ہے. جیسے حضرت عمر کا بہت مشہور آپ کو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اکثر کتابوں میں ملتا ہے سننے کو کہ اگر دریائے فرات کے قریب ایک بکری بھی بھوکی جو ہے مر جائے گی تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے اللہ کو اس کا حساب دینا ہوگا. عمر ڈرا کرتے تھے کہ کہیں اگر جانوروں کو اوور برڈن کیا گیا تو کہیں مجھے اس کے لیے جو ہے وہ قیامت میں اللہ کو سب حساب نہ دینا پڑے. تو جس انسان کا, جس مسلمان کا, جس خلیفہ کا جانوروں کے بارے میں کنسرن کا یہ لیول ہو, آپ امیجن کریں اس کا انسانوں کے بارے میں کنسرن کا کیا لیول ہو. آج ہم مسلمان اپنے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں؟ ہمارا کیا اصول ہے؟ ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی میرا دل نہ دکھائے, کوئی مجھے ہرٹ نہ کرے, کوئی میری بات سے انکار نہ کرے, کوئی جو ہے وہ میری فیلنگس کو ہرٹ نہ کرے. ہم صرف اور صرف سیلف سینٹرڈ اور سیلفش ہو گئے ہیں. حالانکہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچتا ہے, جو اپنے حقوق کی نہیں فکر کرتا کہ مجھے حقوق مل جائیں, حقوق دینے والا بنتا ہے, فرض ادا کرنے والا بنتا ہے. مومن یہ ہوتا ہے تو اس کے اندر خود بخود اللہ تعالیٰ ٹرانکوالٹی لے آتے ہیں. اللہ اس کو خود بخود نرمی, اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے اندر سکون, اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود جو ہے وہ پیس اور سیرینٹی دے دیتے ہیں. یہ اس وقت ہوگا جب آپ اور میں اللہ کے بندوں کا خیال کرنا شروع کریں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں گے. حضرت عمر کے دور میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی جو خلافت تھی, آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت عمر نے بہت سے علاقے فتح کیے تو بہت سا بیت المال میں جو تھا وہ مال غنیمت آیا کرتا تھا, زکات آیا کرتی تھی. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جانور بھی زکات کے طور پر جو ہے وہ حکومت کو دیے جاتے تھے, یا جانور بھی جو تھے وہ حکومت کو جزیے کے طور پر ٹیکس کی صورت میں دیے جاتے تھے. تو حضرت عمر کے دور خلافت میں جانور بہتات میں بیت المال میں ہوتے تھے اور یہ حکومت کی کسٹڈی میں ہوتے تھے, کیونکہ حضرت عمر خلیفہ تھے تو ظاہری بات ہے ان کی کسٹڈی میں اور ان کے جو نیچے سروسز جو ان کا اسٹاف تھا اس کی کسٹڈی میں ہوتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت عمر کے پاس یہ جو جانور تھے جو بیت المال میں تھے, حضرت عمر نے اس کے لیے لوگ اپوائنٹ نہیں کیے ہوئے تھے, حضرت عمر خود ان کی صفائی کیا کرتے تھے. ظاہر طور پر آپ نے کبھی دیکھا ہو گھوڑے کی صفائی کیسے کی جاتی ہے؟ جو اگر آپ میں سے کسی نے گھوڑا پالا ہو, پیٹ پالا ہے کبھی؟ ہم تو گھوڑے نہیں پالتے نا, گھوڑے اور اونٹ ہمارے لیے تو اب گاڑیوں میں کنورٹ ہو گئی نا سب چیزیں. اس زمانے میں جانور اونٹ ہو یا گھوڑا ہو یہ ایسٹس ہوتے تھے. اونٹ بھی ایک قیمتی چیز تھا لیکن گھوڑا بہت ہی قیمتی چیز تھا. اس زمانے میں گھوڑا بالکل ایسے تھا جیسے آج آڈی گاڑی یا بی ایم ڈبلیو, اتنا بڑا جو تھا وہ ایسٹ والی چیز ہوتی تھی. تو حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر جانوروں کی صفائی خود کیا کرتے تھے, انہوں نے لوگ بھی اپوائنٹ کیے ہوئے تھے. اور کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ میں ٹاول لے جایا کرتے تھے. آج کل اگر آپ نے کبھی ڈاکیومینٹریز دیکھی ہوں تو آپ کو پتا ہوگا نا, جب گھوڑے کو اسٹیبل میں صاف کرتے تھے ایک برش سا ہوتا ہے, اس کو گول 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 گھماتے رہتے ہیں. تو حضرت عمر ایک ٹاول رکھتے تھے اپنے پاس جس سے وہ جانوروں کی صفائی کرتے تھے. اسی طرح سے ایک مرتبہ اپنے اس اسٹیبل میں تھے اور جانوروں کی صفائی کر رہے تھے, تو وہ کپڑا جس سے وہ صفائی کر رہے تھے ان کو لگا کہ بہت گندا ہو گیا ہے. حضرت عمر نے اپنا کرتا اتارا اور جانوروں کی صفائی کرنا شروع کر دی. آپ امیجن کریں, خلیفہ وقت ہیں, مسلمانوں کے لیڈر ہیں, آپ یہ دنیا پر رول کر رہے ہیں اور ہمارے مزاج کہاں ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کوئی میرا دوپٹہ لے کے, اماں کے دوپٹے سے اگر بچہ ذرا سا بھی ہاتھ صاف کر دے تو اماں کی تو آنکھیں ایسی الٹی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد سیدھی ہونے کا نام ہی نہیں لیتے کہ تم نے میرے اتنے مہنگے سنا سفیناس کے جوڑے کے ساتھ یہ کیا, تم نے اپنے سالن والے ہاتھ یا پکوڑوں والے ہاتھ لگا دیے. تو یہ ہمارا حال ہے. سوچے, امیجن کریں کہ اپنا کرتا اتار کر انہوں نے صفائی کرنا شروع کر دی. ایک صحابی عراق سے حضرت عمر سے ملنے آئے ہوئے تھے اور یہ اس وقت خود صحابی عراق کے گورنر تھے. حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں ہیں, تو بتایا گیا کہ عمر اس وقت جو ہیں وہ جانوروں کی صفائی کرنے کے لیے اسٹیبل میں گئے ہوئے ہیں. تو یہ آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ عمر جو ہیں وہ گھوڑوں کی صفائی کر رہے ہیں ٹاول پکڑ کے, تو انہوں نے کہا یا عمر یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے, آپ تو خلیفہ وقت ہیں, یو شوڈ اپوائنٹ پیپل اینڈ اسٹاف فار دس. حضرت عمر نے کہا ادھر آؤ اور ایک ٹاول اس کی طرف پھینکا, چلو تم بھی شروع ہو جاؤ. اس کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ جانوروں کی صفائی میں لگا لیا. یہ کام اپنے گھر کے کام مثال کے طور پر یا اپنے کام اور اس طرح کے کام جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بینیتھ مائی ڈگنیٹی ہیں, یہ کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں آپ کی ایگو ٹوٹتی ہے, آپ کے اندر کی انا ٹوٹتی ہے, آپ کے اندر کا جو نفس ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تھوڑا, جس کو ہم نے پکا پکا کر اتنا بڑا کیا ہوا ہے. ہمارے اندر کا نفس ہمیں اعلیٰ کرتا ہے, ہمیں ایگوئسٹک رکھتا ہے. تو اگر گھر میں اماں کوئی کام کرنے کو کہیں تو اپنی ایگو کو پریس کریں اور اماں جو کہیں وہ کرتے ہیں. آپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا پانی گر گیا ذرا پوچھا لگا دو, بچے کیا کہتے ہیں؟ ایسے پوچھا اٹھائیں گے, پہلے تو پوچھا نہیں ملے گا ان کو, وہ کہاں ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے. اکثر بچے تو ایسے بھی کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, اب اماں بتائیں گی ڈسکرپشن, بیٹا اس طرح کا ہوتا ہے, اس کلر کا ہوتا ہے, وہاں پڑا ہوتا ہے, اس جگہ پر ہوتا ہے. بچہ اٹھا کے لیا تو یوں لے کے آ رہا ہے اٹھا کر دو انگلیوں کے درمیان. اب یہ بتائیں دو انگلیوں میں پکڑ کے آپ پانی خشک کر سکتے, अगर कभी पानी गिर जाए और अम्मा कहे बेटा जरा पानी पोछे से साफ कर दो, तो क्या नहीं कर सकते? इट्स बीनीथ माई डिग्निटी, क्या कर सकता है? या अगर अम्मा कभी कहते बेचारी मेड जो है वो छुट्टी पे चले गए ईद के 3 दिन, मेहमान भी कुबारे, बेटा जरा अपना वॉशरूम तो धो लो, तो बच्चे कहते क्या मैं वॉशरूम धो, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती। तो कभी कभी ऐसे काम किया करें, खुद से किया करें, ताकि आपको पता चले कि ये काम करने से आपके अंदर आजजी आएगी, आपके अंदर इससे जो है वो नरमी आएगी। तो हजरत उमर के लिए भी यही आता है कि हजरत उमर जो थे वो अपने साथ उन्होंने उन सहाबी को भी लगा लिया कि आप भी आइए और जानवर साफ कीजिए। हजरत उमर ने, हजरत उमर के लिए आता है कि उस वक्त इनको वो जानवर काउंट करने थे, कोई वजह होगी किसी वजह से जानवर काउंट करने थे, तो इन सहाबी से भी कहा कि आप जानवर काउंट करना शुरू करें और मैं भी जानवर काउंट करना शुरू करता हूँ। हजरत उमर एक एक जानवर काउंट करते जाते थे और कहते जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह तआला, अल्हम्दुलिल्लाह तआला, अल्हम्दुलिल्लाह तआला। ये सहाबी कहते हैं कि इन्होंने जानवर गिनना शुरू करे तो इतने जानवर थे कि काउंट ही भूल गए वो कि कितना जानवर इस वक्त जो है वो स्टेबल में मौजूद है। तो ये सहाबी जो थे इन्होंने कहा हाज़ा वल्लाहि मिन फ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही, उन्होंने कहा यकीनन ये अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल है, यानी कि इतने सारे जानवरों का मुसलमानों के पास आ जाना ये अल्लाह का फजल है। और सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 को उन्होंने असल में कोट किया। सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में आता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, इनको चाहिए कि जो अल्लाह की रहमत और फजल है जो इन्होंने समेटा है उस पर खुश हों बजाय इसके भी जो लोग जमा करते हैं। तो इन सहाबी ने इन घोड़ों की तादाद को, क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट किया? अल्लाह के फजल से और अल्लाह की रहमत से। हजरत उमर ने कहा कज़बता लैसा हाज़ा, झूठ कहा तुमने, ये जानवर जो है ये अल्लाह का फजल और रहमत नहीं है। अल्लाह का फजल और अल्लाह का रहमत तो अल्लाह का दीन है, अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए ईमान की ताकत है, कुरान का इल्म है, कुरान का हिफ्ज करना है, रसूल अल्लाह की रहमत है जिसको आप और मैं अपने अमल में समेटते हैं। ये घोड़े तो वो है जो लोग जमा करते हैं, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये तो वो कैफियत है जिसको हम रखें याद कि जब हमें नेमतें मिलती हैं हम कहते हैं बड़ा अल्लाह का फजल है, इतना बड़ा घर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें जितना बड़ा घर जितनी ज्यादा नेमतें उतना बड़ा हिसाब उतनी सख्त आजमाइश। नेमतें बाज़ दफा अल्लाह लेकर आजमाता है और बाज़ दफा अल्लाह नेमतें देकर आजमाता है। हजरत उमर उन नेमतों को जो दुनियावी तौर पर मिली हुई थी उसको अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझा करते थे, उसको अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझा करते थे। और उन्होंने क्लैरिटी से उन सहाबी को बता दिया कि असल में जो चीज खुशी मनाने वाली, जो फजल वाली, जो रहमत वाली है वो अल्लाह का दीन है। यानी नया घर, नई गाड़ी, नए कपड़े ये देखकर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, जब मिले शुक्र के साथ अल्लाह से फौरन दुआ करो कि अल्लाह मुझे इन नेमतों का हक अदा करने वाला बना दे, अल्लाह मैं ये नेमतें इस्तेमाल करते में आपकी नाफरमानी ना करूं। हालांकि आप देखें कि हजरत उमर के जो जानवर थे क्या इनकी पर्सनल गेन के जानवर थे या हुकूमत के थे? हुकूमत के थे ना, तो बजाहिर तो उम्मत ही की चीज थी, उम्मत को ताकत मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह का फजल दीन के अंदर है, अमल के अंदर है, शरीयत को मानने के अंदर है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करने के अंदर है। ये तो वो है जो लोग जमा करते हैं, वाकई रोम मा यजमाऊ, ये तो उस कैटेगरी के अंदर आता है। हजरत उमर के लिए आता है कि हजरत उमर अपनी दौरे खिलाफत में रात में पेट्रोलिंग किया करते थे, जैसे पुलिस ने पेट्रोलिंग करती है यहाँ से वहां देख रहे होते हैं कि कोई चोर डाकू तो नहीं है, किसी की कोई परेशानी तो नहीं है। पर हमारे इलाकों में, हमारे पाकिस्तान में ऐसा कब होता है, लेकिन भारत, हजरत उमर अपने दौरे खिलाफत में रात में अपने इलाके में निकल जाया करते थे और अपने साथ जो है वो गंदम की, चावल की कभी ना कभी कोई बोरी ले लिया करते थे, कोई भूखा तो नहीं है कि उसको खाना दे दें, कोई जरूरतमंद तो नहीं है कि उसकी जरूरत पूरी कर दें। एक मरतबा हजरत उमर के लिए आता है कि अपने सिपाहियों के साथ एक इलाके से गुजर रहे थे तो उनको एक घर के अंदर से आवाज आई किसी औरत की चीखने की या तकलीफ में होने की या कर्ज में होने की, तो सिपाहियों ने दरवाजा खटखटा के पूछा तो उनके उस औरत के शौहर ने बताया कि मेरी बीवी जो है उसको लेबर पेन हो रहा है। हजरत उमर गए, अपनी बीवी को अपने घर से लेकर आए और फिर उन खातून के पास भेजा ताकि वो डिलीवरी में उनकी मदद कर सके। तो हजरत उमर जो थे ना सिर्फ खुद नेकी करते थे अपने घर वालों को भी नेकियों के अंदर इन्वॉल्व रखते थे, और ये हजरत उमर की आउटस्टैंडिंग लीडरशिप थी जिसने उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक बनाया था। हजरत के तकरीबन 18 साल के बाद हिजरत हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना में, उसके 18 साल के बाद जो टाइम था वो हजरत उमर का दौरे खिलाफत था। इसमें एक साल आया था जिसको कहा जाता है ईयर ऑफ रमादा, आमुर रमादा। ये मुसलमानों के ऊपर शदीद ڈراؤٹ کا سال تھا, شدید قحط پڑا تھا مسلمانوں کے علاقوں کے اندر. اتنا قحط پڑا تھا کہ آس پاس کے علاقوں میں بالکل خوراک ختم ہو گئی تھی. جنگلی جانوروں نے انسانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا, تو انسان پروٹیکٹڈ نہیں تھے. تو 60,000 ریفیوجیز مدینہ آئے تھے. آج اگر ہم اپنے بارڈر ریفیوجیز کے لیے کھولتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں, ریفیوجیز کے لیے بارڈر نہ کھولیں, چوریاں بڑھ جائیں گی, ڈاکے بڑھ جائیں گے, ٹیررسٹ آ جائیں گے, سوسائڈ بامبرز آ جائیں گے. حالانکہ آپ کے اپنے مسلمان بہن بھائی ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ زمین تنگ ہو جاتی ہے جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو آنے نہیں دیں گے. اور کیا حال ہوا ہے سیرین ریفیوجیز کا, کتنے سیرین ریفیوجیز جگہ نہ ملنے کی وجہ سے, بارڈرز نہ کھلنے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہوئے. تو مدینہ کے اندر 60,000 ریفیوجیز جو تھے وہ اس وقت تھے یہاں پر آئے, اس لیے کہ اس دور میں بالکل جو تھی وہ خوراک بہت کم ہو گئی تھی. حضرت عمر نے اس ٹائم پر اللہ سے بہت دعا کی اور کہا کرتے تھے اللہم لا تجعل حلق امت محمد علی یدی, اللہ محمد کی امت کو میرے ہاتھوں میں ہلاک نہ کر. یعنی ان کو خوف تھا کہ قحط کی وجہ سے جو مسلمان مر رہے ہیں کہیں مجھے اس کا جواب نہ دینا پڑے, کیونکہ قحط تھا تو خوراک بہت ابنڈنس میں نہیں ہوتی تھی تو کیا ہوا کہ جو بھی ہوتی تھی مسلمان تھوڑا بہت مل جل کر کھا لیا کرتے تھے. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر جب کسی کو دیکھتے تھے کہ عوام اس وقت مثال کے طور پر گوشت افورڈ نہیں کر سکتی, عوام جو ہے وہ اینیمل شارٹنگ فیٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی, تو حضرت عمر اپنے آپ کو اس کو کھانے سے روک لیا کرتے تھے, ڈپرائیو کیا کرتے تھے اپنے آپ کو کہ اگر میری عوام نہیں کھا رہی تو میں کیسے کھا سکتا ہوں, اگر عوام کو گوشت نہیں مل رہا تو میں کیسے کھا سکتا ہوں. حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کا بیٹا جو تھا وہ تربوز کھا رہا تھا, واٹر میلن کھا رہا تھا. حضرت عمر آئے اور بیٹے کے ہاتھ سے واٹر میلن لے لیا اور یہ کہا کہ اگر امت میں عمر کی امت میں لوگوں کو عوام کو یہ واٹر میلن نصیب نہیں ہوتا تو عمر کا بیٹا واٹر میلن کیسے کھا سکتا ہے. آپ سوچیں, ہم کہتے ہیں ساروں کے منہ سے نوالے کھینچ کے اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیں, سارے بھوکے رہ جائیں, بس میرا بچہ صحت مند ہو جائے, اور کھلا کھلا کے جو ہے ہم اس کو پہلوان بنا دیتے ہیں, اور بچے آج کل کے پہلوان ہی بن رہے ہیں, کھلائے جائیں گے اس کے بعد کہیں گے اما کچھ کھاتا ہی نہیں میرا بچہ, اور سامنے والی کھاتے ہوں دیکھیں گے کہیں گے آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی, کہیں گے بچے کا سائز تو دیکھا ذرا کچھ کھاتا نہیں تو کیا ہوا بھری ہوئی. ہم ماؤں کا حال کیا ہے, آپ سوچیں بالغ ہو کر اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سوچ کر لے لیا واٹر میلن تربوز کے عوام نہیں کھا رہی تو عمر کا بیٹا کیسے انجوائے کر سکتا ہے. یہ چیز تھی, اپنے آپ کو ڈپرائیو کیا کرتے تھے. حضرت عمر کی ایک بہت پاورفل سٹیٹمنٹ آتی ہے, کہتے تھے کئی فیاحنی منشا نیرا یہ ولم یمسنی ما یمسہم, میں کیسے خود کو اپنی امت کا شیپرڈ کنسیڈر کر سکتا ہوں جب مجھے وہ نہ پہنچے جو میری امت کو پہنچتا ہے, جب میں اس تکلیف کا شکار نہ ہوں جس تکلیف میں میری امت ہوتی ہے, جب میں اس اذیت میں نہ ہوں جس اذیت کے اندر میرا فلاک ہوتا ہے. تو عمر کی لیڈرشپ جو تھی وہ ذمہ داری والی لیڈرشپ تھی, اپنا بینک بیلنس بڑھانے والی لیڈرشپ نہیں تھی, اپنے بہترین سے بہترین لباس اور برانڈیڈ بیگ اور برانڈیڈ گھڑیاں اور برانڈیڈ گاڑیاں اور برانڈیڈ گھر بنانے والی لیڈرشپ نہیں تھی, بلکہ عمر کی لیڈرشپ جو تھی وہ قربانی دینے والی تھی. جس سال میں یہ ڈراؤٹ ہوا ہے, حضرت عمر کے لیے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ ان کی پرسنالٹی فزیکلی کیسے تھی, فیئر کمپلیکشن کے تھے اور اچھی بلڈ والے تھے. جس سال یہ ڈراؤٹ ہوا ہے صحابہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر کا کمپلیکشن ڈارک ہو گیا تھا, اس لیے کہ اپنے آپ کو ڈپرائیو بہت کیا کرتا تھا, اسی غم اور پریشانی میں رہتے تھے کہ میری عوام کو کھانا نہیں مل رہا, میری عوام بھوکی ہے تو میں کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہوں. صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ کہیں اگر قحط اور بڑا تو عمر اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں, اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈپرائیو کیا کرتے تھے. اور اس سال جو یہ فیمائن ہوا تھا, جو ڈراؤٹ ہوا تھا, اس میں 40,000 مسلمانوں کا انتقال ہوا, اتنا سیویئر یہ ڈراؤٹ تھا. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر ہر ایک کو انصاف دینے والے تھے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ نان مسلم ہو, چاہے وہ ان کا خاندان ہو, چاہے وہ کوئی عیسائی خاندان ہو. حضرت عمر نے یہی چیز سکھائی ہمیشہ کہ کبھی کسی کے رائٹس پر ٹرانسگریشن نہ کیا جائے, کسی کے حقوق نہ دبائے جائیں. یروشلم حضرت عمر نے فتح کیا تھا, اور یروشلم کیسے فتح ہوا تھا, بغیر بلڈ شیڈ کے, ایک خون کا قطرہ نہیں بہا تھا, اور رومن امپائر نے خاموشی سے مسلمانوں کے گورنر کو رومن امپائر کی کیز جو تھی وہ دے دی تھی. اور جس وقت حضرت عمر یروشلم کے اندر ان کو ویلکم کرنے کے لیے بلایا گیا ہے, جب وہاں پر ابو عبیدہ ابن جرہ مسلمانوں کے آلریڈی موجود تھے, اور وہاں پر حضرت عمر کو خلیفہ وقت کو بلایا گیا کہ تاکہ ان کو رومن امپائرز رومن کنگز جو ہیں وہ وہاں کی چابیاں ہینڈ اوور کرے, شہروں کی چابیاں ہوتی تھیں نا. جس وقت حضرت عمر شہر کے دروازے کے اوپر آ رہے تھے, ایک حضرت عمر تھے اور ایک ان کا غلام تھا, دونوں کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری دونوں اس اونٹ پر سوار ہو رہے تھے. حضرت عمر جس وقت دروازے میں انٹر ہو رہے تھے اس وقت ان کے غلام کے اونٹ پر سوار ہونے کی باری تھی. اب ظاہری بات ہے جس نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور جو پیدل چل رہا ہے اس کے اوپر گرد بھی ہے, اس کے کپڑوں پہ مٹ بھی ہو سکتی ہے, اس کے کپڑے گندے بھی ہو سکتے ہیں, تو جب یہ لوگ دروازے سے یروشلم میں اندر داخل ہوئے تو لوگ سمجھے کہ جو اونٹ پر بیٹھے ہیں وہ خلیفہ وقت حضرت عمر اور جنہوں نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اونٹ کی وہ ان کے غلام ہیں. حالانکہ کیا تھا معاملہ؟ اپوزٹ تھا, یہ عاجزی کا عالم تھا. ابو عبیدہ ابن جراح نے بعد میں حضرت عمر سے کہا, یا عمر آپ نے تو ہمیں شرمندہ ہی کر دیا, آپ کو چاہیے تھا آپ اونٹ پر بیٹھ کے آتے تاکہ آپ کے کپڑے تو اچھے لگتے. تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ ہم وہ قوم ہے کہ جس کو اسلام نے عزت دی ہے, ہماری عزت کپڑوں میں نہیں ہے, ہماری عزت سواریوں میں نہیں ہے, ہماری عزت ہمارے اسٹیٹس میں نہیں ہے, ہمیں عزت ملی ہے اعزنا اللہ بالاسلام, ہمیں عزت ملی ہے اسلام کے ذریعے, اسلام نے ہمیں اپلفٹ کیا ہے. سوچیں کیا ہم اسلام کو اپنے لیے آنر کا باعث سمجھتے ہیں, کہ ہم اسلام کو اپنے لیے جو ہے وہ عزت کا باعث سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیزیں آپ کو جو ہیں وہ حضرت عمر کے اندر ملتی ہیں. اسی طرح یروشلم میں جب حضرت عمر کو وزٹ کرایا گیا تو حضرت عمر کو ایک چرچ میں لے جایا گیا, عیسائی تھے وہاں پر, عیسائی رہتے تھے, اس لیے کہ میجورٹی وہاں پر جو مذہب تھا وہ کرسچنز کا تھا, کرسچینٹی تھی. جس جب چرچ میں لے جایا گیا اور وہاں کے لوگ ان کو چرچ کو دکھا رہے تھے, وزٹ کرا رہے تھے, تو زہر کا وقت ہو گیا. تو عیسائی نے کہا کہ آپ یہیں نماز پڑھ لیجیے. عمر نے کہا کہ نہیں, میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو کل کو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مسجد ہے, عمر نے کیونکہ یہاں نماز پڑھی تھی تو شاید ہم بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. کسی فقہی بیسس پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں چرچ میں نماز نہیں پڑھوں گا, بس انہوں نے کہا کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا تاکہ کل کو مسلمان مسجد نہ اس کو سمجھنے لگ جائیں. پھر انہوں نے چند قدم چرچ سے باہر جا کر ظہر کی نماز ادا کی. آج بھی آپ کو اس مقام کے اوپر یروشلم میں مسجد عمر کے نام سے وہ مسجد جو ہے وہ ملتی ہے, جہاں پہلی مرتبہ حضرت عمر نے یروشلم کے اندر داخل ہو کر ظہر کی نماز ادا کی تھی. آج بھی وہ آپ کو وہیں پر مسجد ملتی ہے. تو حضرت عمر کی جو عدل کی مثالیں ہیں وہ کئی مثالیں ہیں, اور میں تو آپ کے سامنے بس چند ایک رکھ رہی ہوں تاکہ ہمارے اندر ایک تھوڑی سی ٹینڈنسی جو ہے وہ عدل کرنے والی ڈیویلپ ہو. ایک اور واقعہ بڑا اچھا آتا ہے حضرت عمر کا, کہ حضرت عمر کسی طرح سے شہر سے باہر اپنی رات کی جو پیٹرولنگ کرتے کر رہے تھے, یہ پیٹرولنگ کرتے کرتے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے شہر سے باہر نکل گئے. باہر نکلے تو تھوڑا سا جنگل ٹائپ علاقہ تھا, دور سے حضرت عمر کو اور ان کے سپاہیوں کو آگ نظر آئی. تو حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ وہاں کچھ کوئی لوگ ہیں. حضرت عمر تھوڑا قریب گئے تو ان کو احساس ہوا کہ ایک خاتون نظر آئی اور کچھ بچے تھے جو رو رہے تھے. حضرت عمر نے اونچی آواز میں بلند آواز میں سلام کیا اور کہا السلام علیکم. عورت نے جواب دیا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہم قریب آ سکتے ہیں, یعنی ہم پتہ کریں کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو ان خاتون نے کہا کہ اگر آپ خیر کے لیے قریب آئیں گے تو آپ آ سکتے ہیں, اور اگر آپ کسی شر کے ارادے سے آ رہے ہیں تو دور رہیے. حضرت عمر نے کہا کہ ہم آپ کی صرف خیریت معلوم کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. حضرت عمر قریب آئے تو دیکھا کہ ان ایک خاتون ہے اور ان کے آس پاس چار پانچ بچے ہیں, اور چاروں بچے پانچوں بچے بہت زیادہ رو رہے ہیں. ابھی بہت سردی والی رات تھی. حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو خاتون نے کہا کہ ہم اپنا سفر کنٹینیو کر رہے تھے لیکن سردی کی وجہ سے, تھکن کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے ہم نے یہاں پر کیمپ ڈال لیا ہے, اور میرے بچے رو رہے تھے تو میں اپنا سفر کنٹینیو نہیں کر سکی, اس لیے میں یہاں پر رک گئی. عمر نے پوچھا یہ سائٹ پر کیا پک رہا ہے؟ ایک جگہ چولہے کے اوپر ہانڈی پک رہی تھی. عمر نے پوچھا یہ کیا پک رہا ہے؟ اور عمر نے جھانک کر دیکھا تو عورت نے کہا کہ یہ پانی ہے, میں پانی بوائل کر رہی ہوں اور اس کے اندر پتھر پک رہا ہے. عمر نے کہا یہ کیوں؟ تو کہتی ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میرے بچے جو ہیں وہ کنٹینیوسلی رو رہے ہیں, کنٹینیوسلی بھوک سے رو رہے ہیں, اور میں صرف پانی اور پتھر بوائل کر رہی ہوں ان کے سامنے تاکہ ان کو اسیوم یہ ہو, وہ یہ سمجھے کہ میں کھانا پکا رہی ہوں, اور اس تسلی کے ساتھ کہ ابھی کھانا پکے گا تھک کر رو کر سو جائیں. امیجن کریں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر امیجن کریں, آپ اگر ماں ہیں تو, کہ آپ کا بچہ بھوکا ہو اور آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اور آپ پانی میں پتھر ڈال کے پکا رہی ہوں صرف بچے کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے. سوچیں ہماری نعمتیں اور ہمارے امتحان اور ہمارا حساب ہم کیسے بھول سکتے ہیں, ہم کیسے غافل رہ سکتے ہیں, ہم کیسے اپنے بستروں میں ہر وقت سو سکتے ہیں؟ سو سو کر ہماری امت نے اپنی زندگیاں گزار دی. ہم اٹھتے ہیں تو سوتے ہیں, ایک کام کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں, پھر دوسرا کام کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. ظہر کی رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ فجر پڑھتے ہیں, آرام سے بستر پہ جا کے گر جاتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے پوری رات ہم نے حل چلائے. اس کے بعد زہر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے ہیں, زہر کی نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, پھر ایسے لگے گا نیند آنا شروع ہو گئی, سر جھومنے سر کا نشہ کیا ہوا ہے سب نے. اس کے بعد پھر جا کر سب بستروں پہ گر گئے. بڑی مشکل سے جو ہے وہ اثر کے قریب قریب, اثر کی کیا مغرب کے قریب قریب جب اثر جاری ہوتے تو ہماری آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں اس فکر کے ساتھ کہ ہم نے اثر کی نماز پڑھنی, اور اس کے بعد ہم اثر کی نماز پڑھتے ہیں. ادھر ہم افطاری کرتے ہیں, عشاء کا ٹائم ہوتا ہے, ہماری آنکھوں کے شٹر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. سوچے کتنی نیند آتی ہے ہمیں, کس قدر آرام طلب قوم ہیں ہم, کیسے حساب دیں گے اللہ کو ان نرم بستروں کا, ان ٹھنڈی مشینوں کا, ان آرام دہ گھروں کا, ان آرام دہ سواریوں کا جن کو آپ اور میں استعمال کرتے ہیں. یہ عورت پانی کے اندر پتھر بوائل کر رہی ہے, راک بوائل کر رہی ہے تاکہ بچوں کو جھوٹی تسلی دے سکے. اس عورت نے کہا جب یہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس خوراک نہیں ہے, پوچھا کہ اس نے بتایا کہ میں صرف پانی میں بچوں کو تسلی دینے کے لیے پتھر بوائل کر رہی ہوں, تو یہ خاتون جو تھی یہ بولی کہ اللہ میرے اور میرے بچوں, اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان میں جج ہوگا. تو حضرت عمر نے پوچھا, اس عورت کو نہیں معلوم تھا کہ عمر یہاں پر خود کھڑے ہیں, یہ عمر ہیں جو بات کر رہے ہیں, اس لیے عمر خلیفہ وقت تھے. تو اس عورت نے کہا کہ اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان میں جج ہوگا جس کو ہماری اس حالت کا اندازہ نہیں ہے. تو حضرت عمر بولے کہ آپ یہ بتائیے کہ عمر کو آپ کی حالت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے. اس عورت نے کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو, خلیفہ وقت بن کے اس نے اتھارٹی لی کیسے جبکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کی عوام میں کون کہاں تکلیف میں ہے. اگر خلیفہ بننا, لیڈر بننا اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو آپ پھر سوچ لیں ہمارے سر پر کیسے لیڈر بیٹھے ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. اپنے حکمرانوں کی طرف فنگر پوائنٹنگ سے پہلے یہ دیکھ لیجیے گا کہ باقی تین آپ کی انگلیاں, باقی تین فنگرز آپ کے اپنے طرف آ رہی ہوں گی. ہم خود عدل کرنے والے نہیں ہیں, ہم خود انصاف کرنے والے نہیں ہیں, ہم خود خدا خوفی رکھنے والے نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے ہی دے دیے ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ عمر کیوں ہماری حالت نہ جانے, اس کو ہمارے افیئرز کے اوپر اتھارٹی دی گئی, وہ کیسے ہمیں نگلیکٹ کر سکتا ہے. حضرت عمر نے یہ سنا تو فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر شہر کی طرف دوڑے, اور جو بھی آپ کا اسٹوریج کی جگہ تھی وہاں سے آپ نے چاولوں کی ایک بوری اور کچھ اینیمل فیٹنگ جو تھی وہ اٹھائی, اور اپنے نوکر سے کہا کہ یہ میری کمر پر رکھ دو. نوکر نے کہا خلیفہ وقت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, امیر المومنین ہم ہیں, ہم آپ کے اس بوجھ کو آپ کے ساتھ لے کر جائیں گے, آپ ہمیں صرف حکم دیجئے ہم لے کر چلتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بھائی حق انت تحمل انی وزری یوم القیام مور ٹو یو, یعنی ایک جملہ عربی زبان میں کہا جاتا تھا کہ ہلاکت ہے تم پر, کیا قیامت کے دن میرا وزن اور میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے. اور نوکر سے کہا کہ اس بوری کو میری کمر کے اوپر لا دو. یہ سامان, یہ کھانا پینا لے کر اس عورت کے پاس, اس کے بچوں کے پاس پہنچے, بچے ابھی بھی رو رہے تھے. اور یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ یہ کھانے کا سامان ہے, میں عمر ہوں, چلو اب تم کھانا پکاؤ میرے لیے دعا کرو. حضرت عمر نے اس عورت کو کہا آپ بیٹھ جائیے, اور اپنے نوکر کے ساتھ مل کر کھانا پکانا شروع کیا. اور نوکر کہتے ہیں کہ عمر کھانا پکا رہے تھے اپنے پاٹ میں, کیونکہ بہت لمبے تھے, آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت ہی ٹال اچھی 6+ ہائٹ تھی, تو خود جھک کر اس پاٹ میں کھانا پکا رہے تھے, آگ میں پلو کر رہے تھے, اور دھواں لکڑیوں کا جو تھا وہ داڑھی میں اور چہرے پر آ رہا تھا. کھانا پکایا, اس عورت سے نہیں کہا چلو کھانا پکاؤ, خود کھانا پکایا, اس کے بچوں کو خود سرو کیا, اور اس کے بعد سائڈ پر جا کر بیٹھ گئے. غلام نے پوچھا امیر المومنین کیا کچھ اور بھی رہ گیا ہے, رسپونڈ نہیں کیا, خاموش رہے. اس کے بعد حضرت عمر وہاں پر جب تک بیٹھے رہے جب تک کہ بچے کھا کر کھیل پی کر سو نہیں گئے. جب بچے کھا کر پیٹ بھر کر انجوائے کر کے سو گئے تو حضرت عمر وہاں سے جانے لگے. اس عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ عمر سے زیادہ خلیفہ وقت بننا آپ ڈیزرو کرتا ہے. حضرت عمر نے پھر بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ وقت ہوں. حضرت عمر نے کہا اے عورت مجھ سے خیر نکل, جب تم عمر کے کورٹ ہاؤس میں آؤ گی یو ول فائنڈ می دیئر, تم مجھے وہاں پالو. پھر بھی نہیں بتایا اس کو کہ میں عمر ہوں, میں خلیفہ وقت ہوں, میں امیر المومنین ہوں. اور وہ عورت دعائیں دیتی رہی, حضرت عمر وہاں سے واپس شہر کی طرف آ گئے. وہی عورت جو کچھ لمحوں پہلے عمر کو کمپلین کر کے ان کے خلاف اللہ کے ہاں اپنی حجت قائم کر رہی تھی, اسی نے حضرت عمر کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دی. ایک مرتبہ حضرت عمر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تمہیں یہ کہے کہ کوئی ایک دعا مانگو جو فوراً قبول ہو جائے گی تو آپ لوگ کیا دعا مانگیں گے. ایک صحابی نے کہا کہ میں دعا کروں گا کہ یہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں یہ پورا کمرہ सोने से गोल्ड कॉइन से भर जाए और मैं राइट अवे सारे का सारा सदका कर दूं। एक साहबी ने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे ओहद पहाड़ के बराबर दौलत अदा करे ताकि मैं उसको मुसलमानों के लिए जो है खर्च कर दूं। इसी तरह मुख्तलिफ साहबा ने मुख्तलिफ ख्वाहिशात का इजहार किया ये सोच के कि अल्लाह ऐसी दुआ कीजिए जो अल्लाह फौरन कबूल कर लेगा। साहबा ने पूछा, उमर आप खामोश हैं, अमीरुल मोमिनीन आप बताइए आपकी क्या ख्वाहिश होगी कि अगर अल्लाह आपसे कहे कि एक दुआ जो आप अभी करेंगे और अभी कबूल हो जाएगी तो आप क्या दुआ करेंगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं दुआ करूंगा कि ये कमरा जिसमें इस वक्त हम बैठे हैं ये सारे का सारा सहाबी रसूल जैसे लोगों से भर जाए और मैं उन लोगों की मदद से पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम फैला दूं, मैं उन लोगों की मदद से पूरी दुनिया पर अदल कायम कर दूं, मैं उन लोगों की मदद से पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह का बंदा बना दूं। ये उमर का माइंडसेट था, ये उमर का ख्याल था, इसलिए कि उमर का ख्याल ये था और इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी यही है कि मुसलमान चाहे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा ना हो, जो हो क्वालिटी एजेंट हो, जो हो अमल में मुखलस हो। आप और मैं आज कम है, 1.5 बिलियन मुसलमान है दुनिया के अंदर, लेकिन हालत क्या है मुसलमानों की, स्टेटस क्या है मुसलमानों का, क्या पोजीशन है हमारी, पैरों के अंदर, कदमों के अंदर, फकरों में है तो फिर बुरे अल्फाज के अंदर, किसी ने टेररिस्ट कह दिया, किसी ने फंडामेंटलिस्ट कह दिया, किसी ने मुल्ला कह दिया, किसी ने जो है वो डिप्राइव नेशंस कह दिया। जिसका दिल चाहता है वो आपको और मुझे बुरे अल्फाज और बुरे टाइटल से पुकारता है। 1.5 बिलियन कहने को इतना ह्यूज अमाउंट, अल्लाह को मेरी और आपकी क्वालिटी रिक्वायर्ड, अल्लाह को मेरे और आप, और इसको आप स्क्वीज डाउन करें इंडिविजुअल के ऊपर, अल्लाह को मेरी सारी सारी रात की इबादत ऐसी नई प्यारी होगी, मेरे दिन का वो एक अमल प्यारा होगा जो मैं शरीयत के मुताबिक करूंगी। हम रात भर अल्लाह के हुजूर खड़े होकर रोते रहें और दिन के अंदर, दिन के 12 घंटों में अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करते रहें, अल्लाह मेरी और आपकी इबादत हमारे मुंह पर दे मारेगा, हमारी नमाजें हमारे सर से ऊपर नहीं उठेंगी। क्या फायदा ऐसी नमाजों का जो मुझे और आपको बेहयाई से ना रोके, क्या फायदा ऐसी नमाज का जो मेरी और आपकी जुबान को थामने की हिम्मत हमें ना दे, क्या फायदा ऐसे रोजों का जो मेरे और आपके गुस्से को कंट्रोल ना कर सके। इबादत का मकसद अचीव करना इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, इबादत एक मकसद के लिए आपको और मुझे दी गई है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, इन सलाह तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज जो है वो इंसान को किससे रोकती है, मुनकर से, वो जो दीन में जाना पहचाना नहीं है उससे रोकती है, पहुंच से रोकती है। पहुंच क्या होता है, वहशी किसको कहते हैं, वैशी क्या होता है, वैशी जानवर सुना कभी, वाइल्ड बीस्ट। फहाशा जो है, वाव हाशीन वहाशा है वाइल्ड बीस्ट, फहाशा वन हु एक्ट लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। वो जो जानवर की सुन्नत पर चल रहा है वो होश काम कर रहा है, वो जुबान से भी कर सकता है, वो किरदार से भी कर सकता है, वो सोच से भी कर सकता है और वो अपनी जिस्मानी सिचुएशन से भी कर सकता है। तो आपको और मुझे क्वालिटेटिव मुखलस मुसलमान बनना है कि आप और मैं दीन को सपोर्ट करने वाले बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, आपने कहा कि अल्लाह हर सदी में, कुल क़र्नैन, हर सदी में एक इंसान ऐसा उठाएगा इस उम्मत में से जो दीन को रिवाइव करेगा। क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आप वो हो, क्या आपका दिल नहीं चाहेगा कि आपकी औलादों में से वो एक इंसान हो, क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे स्कॉलर्स बने, क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो दीन का इल्म हासिल करके दीन को आगे प्रोपोगेट करें ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए सदका जारिया बन जाए, पीछे रह जाने वाली नस्लों के लिए सदका जारिया बन जाए। तो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये जो सारे के सारे रोल मॉडल्स दिए ये इसलिए दिए ताकि आप और मैं इनसे सीखें और इन्फ्लुएंस करने वाले मुसलमान बने। आपको और मुझे लीडर बनना है, बी अ लीडर इन इस्लाम, डोंट बी अ फॉलोअर ऑफ दुनिया। अगर दुनिया के फॉलोअर बनेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अगर दुनिया के पीछे भागेंगे तो ना दीन मिलेगा और ना दुनिया मिलेगी। अपने दीन को संवारे, अल्लाह ने जो नसीब में दुनिया लिखी है वो आपको मिलकर रहेगी। हज़रत उमर के दौर में एक वाकया आता है जिससे मुसलमानों की स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है। दो भाई एक मरतबा एक नौजवान को घसीटते हुए हज़रत उमर के कोर्ट हाउस में लेकर आए और उनसे हज़रत उमर से कहा कि इस नौजवान ने हमारे वालिद को कतल कर दिया है। हज़रत उमर ने उस नौजवान से पूछा कि क्या तुमने इनके वालिद को कतल किया? तो उस नौजवान ने कहा, जी या उमर, किया है मगर एक्सीडेंटली हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या वाकया हुआ था? उसने कहा कि मेरा ऊंट जो था वो इनकी टेरिटरी में, इनके बाग में जो था वो थोड़ा सा चला गया था। इनके वालिद ने मेरे ऊंट को बहुत जोर से रॉक उठाकर, पत्थर उठाकर मारा जो उसकी आंख में लगा और मेरा जानवर दर्द से तकलीफ से कराह रहा था, बहुत ज्यादा टॉर्चर में था। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पत्थर उठाकर इनके वालिद को मार दिया और वो उनके सर पर लगा और एट द स्पॉट उनका इंतकाल हो गया। इसका मतलब एक्सीडेंट था, उसकी इंटेंशन नहीं थी, कत्ले पता था। हजरत उमर नौजवान लड़का था। हजरत उमर ने उन दोनों भाइयों से कहा कि क्या आप इसको माफ करते हैं, इसलिए कि एक्सीडेंट में ये हुआ है। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि नहीं, हम माफ नहीं करते, हमें पिसास चाहिए, हमें रेट्रीब्यूशन चाहिए। हजरत उमर ने कहा कि ठीक है, क्योंकि ये सामने वली खड़े हैं जो मकतूल है उसके, तब जो इन्होंने कह दिया पिसास लेना है तो हुकूमत को पिसास लेना पड़ेगा। हजरत उमर ने नौजवान से कहा कि देखो, अब तुम्हारा हम पिसास में तुम्हारी जान लेंगे, इसलिए कि हमें यही यहाँ पर जो है दीन ने सिखाया है, जो मकतूल के वारिस हैं वो पिसास लेने का कह रहे हैं, तो तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। उस नौजवान ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे 3 दिन दीजिए, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मेरा एक छोटा भाई है, मेरे वालिद ने मेरे हवाले अपने छोटे भाई के लिए कुछ माल किया हुआ है, वो मैंने एक हिडन प्लेस पर रखा हुआ है, इतनी मुझे मोहलत दे दें कि मैं अपने घर वापस जाऊं और वो माल वहां से निकाल कर अपने भाई के हवाले कर दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। हजरत उमर को लगा ये कहानी सुना रहा है। हजरत उमर ने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने कहा कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं वापस आऊंगा। उमर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम अपना एक गारंटर मुझे देकर जाओ। गारंटर मतलब जो गारंटी देके तुम वापस आओगे, कन्फर्म। इस नौजवान ने उमर के कोर्ट हाउस में नजर दौड़ा कर देखा, सब ने नजरें झुका ली। इस नौजवान ने ऊंची आवाज में पूछा कि कोई मेरा गारंटर बनेगा, कोई मेरी गारंटी लेगा? कोई नहीं बोला। फिर एक हाथ पीछे से उठा और वो हाथ था अबू दर गफ्फारी का, हजरत अबू दर गफ्फारी। उन्होंने हाथ उठाया, उन्होंने कहा उमर मैं इस नौजवान का गारंटर बनता हूँ। और गारंटर का मतलब क्या था? अगर ये नौजवान वापस ना आया तो क्या होगा? अबू दर गफ्फारी का सर कलम कर दिया जाएगा, इसलिए गारंटर बने थे। हजरत उमर ने उस शख्स को, उस नौजवान को जाने दिया। ये नौजवान चला गया। पहला दिन गुजरा, कितने दिन की मोहलत लेके गया था? 3 दिन। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, असर का वक्त आ गया, ये नौजवान नहीं आया। ये दोनों भाई अबू दर गफ्फारी के घर पर आए और उनसे कहा कि हमारे साथ उमर के कोर्ट हाउस में चलिए। अबू दर गफ्फारी ने कहा कि ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन दिन मगरिब पर खत्म होता है। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। तो ये अबू दर गफ्फारी को अपने साथ लेकर उमर के कोर्ट हाउस की तरफ चल पड़े। अब ये मदीना के अंदर ये बात मशहूर हो गई थी 3 दिन से कि अबू दर गफ्फारी गारंटर बनकर, अबू दर गफ्फारी बहुत बड़े सहाबा में से आते हैं, ये एक नौजवान के गारंटर बन गए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि इस नौजवान की गलती की वजह से इनकी जान कुर्बान हो जाए। तो सब कंसर्न थे इस वक्त इन सहाबी के लिए, सब ने पीछे पीछे इन तीनों की चलना शुरू कर दिया। और जब ये कोर्ट हाउस में पहुंचे तो कोर्ट हाउस जैम पैक था, इसलिए कि मदीना के तमाम लोग जो थे वो उस कोर्ट हाउस के अंदर बाहर इकट्ठे थे ये देखने के लिए क्या फैसला होता है, क्या ये दोनों भाई अबू दर गफ्फारी को उस लड़के के ना आने की वजह से माफ कर देंगे या बदला लेंगे, रिट्रीब्यूशन का सांस लिया जाएगा। इंतजार के लम्हे जो थे वो गुजर रहे थे। अबू दर गफ्फारी कहते हैं कि मगरिब से चंद लम्हों पहले वो नौजवान भागता हुआ उमर के कोर्ट हाउस में आ गया और आकर हजरत उमर के बराबर में खड़ा हो गया। हजरत उमर ने उससे पूछा कि तुम वापस क्यों आ गए, ये बताओ तुम्हें क्या चीज वापस लेकर आई, मैंने तुम्हारे पीछे कोई स्पाई नहीं भेजे, कोई जासूस नहीं भेजे, मैंने कोई सिपाही तुम्हारे पीछे नहीं भेजे, मैंने तुम्हारे पीछे फॉलो करने के लिए किसी को नहीं भेजा, तुम वापस कैसे आ गए? तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता था, मैं ये नहीं चाहता था कि मैं एक वादा करके जाऊं मुसलमान होते हुए और फिर कल को लोग ये कहें कि मुसलमान ने वादा किया और उसको पूरा नहीं किया। मैं मुसलमान हूँ, मैंने वादा किया और मैंने उसको पूरा करना। मैं सोचा, कह रहा है कि मैं कैसे ये कर सकता था कि मैं मुसलमान होकर वादा पूरा ना करता। हम जरा अपनी जिंदगियों पर नजर डालें, हम बगैर सोचे समझे कमिटमेंट्स कर रहे होते हैं और बगैर सोचे समझे कमिटमेंट्स तोड़ भी रहे होते हैं और हमें एहसास नहीं होता कि हम वादे तोड़ रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं। हजरत उमर ने अबू जर गफ्फारी से पूछा, अबू जर आपको किस चीज ने इस लड़के का गारंटर बनाया जबकि आप इसको जानते नहीं थे? उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा, जब इस लड़के ने मदद के लिए पूरे कोर्ट हाउस में आवाज दी, मैंने ये सोचा कि कहीं लोग आइंदा ये ना कहें कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को मदद के लिए पुकारा और कोई मुसलमान उसकी मदद करने वाला ना था, मैं ये नहीं चाहता था तो मैंने इसकी गारंटी ले ली। ये दोनों भाई खड़े ये सुन रहे थे। इन दोनों भाइयों ने कहा कि जहां ऐसे लोग मौजूद हो जिनका कोड ऑफ कंडक्ट इतना हाई हो, जिनके मॉरल्स इतने हाई हो, जिनकी मॉरल कंपस इस्लाम के इतने मुताबिक हो, तो कैसे मुमकिन है कि एक इंसान माफी तलब करे और उसको माफ करने वाले मुसलमान मौजूद ना हो। उन दोनों भाइयों ने इस नौजवान को माफ कर दिया। और इस तरह से ये नौजवान जो था इसकी जान भी बच गई और इस नौजवान ने एक बेहतरीन मिसाल भी कायम कर दी। आप सोचें हम कितना लोगों की गलतियों को माफ करते हैं। हम कहते हैं फलाने मुझे 10 साल पहले हर्ट किया था, आज तक मेरा जख्म वैसे का वैसे ही है, और हम उसको डिस्कस कर करके उसको फ्रेश करते रहते हैं। आपके हाथ में जख्म हो, आप टूथपिक से उसको स्क्रैच करती रहें, कभी आपका जख्म ठीक होगा? कभी नहीं ठीक होगा। हमारा तो हाल ये है कि किसी ने हमें टेढ़ी नजर से कभी देखा होता है, वो दोबारा हमें खातून नजर आ जाती हैं। हम बजाय इससे कि अपने जहन से वो पुरानी बात झटक दें, उनका चेहरा नजर आता है और हमारे सामने वो पूरी फिल्म चल जाती है जिसमें वो हमारे साथ कोई ना इत्तफाकी की या कोई जो है वो रेजिस्टेंस की सिचुएशन हुई होती है। तो हम कैसे ऐसे मुसलमान बनेंगे कि जब कोई मुसलमान माफी मांगे और हम उसको माफ कर दें? ऐसे अखलाक वाले मुसलमान थे और ऐसे इंसाफ वाले मुसलमान थे। ये मुसलमानों की असल लेगेसी है जिसकी वजह से हजरत उमर के दौर में इंसाफ भी तेजी से फैला और मुसलमान चाइना के बॉर्डर और साउथ ऑफ फ्रांस तक पहुंच गए। इतनी ज्यादा मुसलमानों की हुकूमत जो थी वो आगे बढ़ गई थी। फिर हजरत उमर के अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के अंदर कई चीजें डिस्कस करने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम भाग रहा है। जो चंद चीजें अचीवमेंट हजरत उमर के लाइफ साइकिल में आती है उसमें हिजरी कैलेंडर जो था वो हजरत उमर ने प्रपोज किया था, जो आपका इस्लामी कैलेंडर है हजरत उमर का प्रपोज किया हुआ था। हजरत उमर ने पहली दफा मुसलमानों के अंदर प्रॉपर आर्मी, प्रॉपर फौज जो थी उसको डिजाइन किया था, और हजरत उमर ही के दौरे खिलाफत में पहली मर्तबा बॉर्डर्स के ऊपर फौज को अपॉइंट किया गया था। इससे पहले बॉर्डर्स नहीं होते थे और बॉर्डर्स के ऊपर फौज अपॉइंट नहीं होती थी। हजरत उमर के दौर में पुलिस डिपार्टमेंट पहली दफा मुसलमानों के अंदर जो था उसको शुरू किया गया। हजरत उमर के दौर में मुसलमानों ने सड़कें बनाना शुरू की, रोड्स बनानी शुरू की, शहरों को मिलाने के लिए, टाउन्स को मिलाने के लिए सड़कें बनाई गई। ड्रेनेज सिस्टम हजरत उमर के दौर में जो था ये डेवलप होना शुरू हुआ। जो रजिस्ट्रार होते हैं, जो बर्थ रिकॉर्ड और डेथ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड रखते हैं, जो पब्लिक सर्विसेज के लोग होते हैं रजिस्ट्रार के, ये हजरत उमर के दौर में शुरू हुए। हुफ्फाज के लिए अलाउंस, मंथली अलाउंस जो था कि जो हाफिज कुरान होगा उसको हुकूमत जो है वो स्कॉलरशिप देगी, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में ये चीज शुरू की गई। हजरत उमर ने ये चीज एज अ पॉलिसी गवर्नमेंट के डिक्लेयर की थी कि गैर मुस्लिम की इबादत गाह को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और ये हमारे दीन का हिस्सा है कि आपकी जितनी भी माइनॉरिटीज हैं इनकी इबादत गाहों को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आज कोई मुसलमान होते हुए किसी नॉन मुस्लिम की इबादत गाह के ऊपर जाकर नुकसान पहुंचाता है या कोई हमला करता है, उसने इस्लाम की स्पिरिट पहचानी नहीं, वो इस्लाम के कवानीन को समझा नहीं। इसी तरह से हजरत उमर के दौर में लैंड मेजरमेंट्स शुरू हुए, यानी जमीन को मेजर करने के जो यूनिट्स थे उसको भी मुसलमानों के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कराया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों ने पहली मर्तबा जमात के साथ नमाज तरावी जो थी ये पढ़ना शुरू की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में पूरे रमजान में तरावी नहीं पढ़ाई थी, चंद दिन आपने अपने साथ अपने घर वालों और अपने सहाबा को इकट्ठा करके ये नमाज पढ़ी थी। जैसे रिवायात में आता है कि आपने 23वीं रात में जो थी वो 1/3 नाइट तरावी पढ़ी, आपने कयामुल लैल किया, और आपने 25वीं में 2/3 आपने कयामुल लैल किया, और 27वीं के अंदर आपने 3/3 नाइट तक कयामुल लैल किया। याद रखें तहज्जुद, कयामुल लैल और तरावी एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह था कि आप साल के 11 महीने में जो तहज्जुद पढ़ा करते थे वही तरावी की शक्ल में, क्योंकि तरावी की टर्म बाद में आई, अल्लाह के रसूल के टाइम पर तरावी की टर्म नहीं थी, कयामुल लैल की टर्म थी या तहज्जुद की टर्म थी। जो आपकी साल के 11 महीने की तहज्जुद होती थी वो रमजान के दिनों में वही रकात आपका कयामुल लैल बन जाते थे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात पढ़ी अपनी और उसके बाद 3 रकात आपने बितर के पढ़ी। हमारे माशरे में इस वक्त जो आपको जमात के साथ तरावी का निजाम मस्जिदों के अंदर मिलता है ये हजरत उमर के दौर में प्रॉपरली शुरू हुआ। रमजान के महीने में हजरत उमर ने एक मर्तबा देखा कि मुसलमान अपने अपने ग्रुप बनाकर मस्जिद नबवी में इमामत के अंदर किसी की तरावी इस तरह से कयामुल लैल कर रहे हैं। हजरत उमर को लगा कि इससे मुसलमानों की यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब होगी। देखिए अल्लाह के रसूल ने क्यों नहीं किया था पूरा साल? अल्लाह के रसूल ये नहीं चाहते थे कि ये चीज जो है वो मुसलमानों पर भारी हो जाए, लेकिन जब हजरत उमर के दौर तक ये चीज इस्टेब्लिश हो गई कि मुसलमान जो है वो हर रात तरावी की शक्ल में कयामुल लैल करेंगे, और हजरत उमर ने देखा कि मस्जिद नबी में मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं और लोग 8-10 ग्रुप में खड़े होकर जो है अलग अलग जमात करा रहे हैं, حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے ان کے ذہن میں ڈالی, اپنی طرف سے انٹیوشن کی. انہوں نے عبید ابن کعب کے لیے تھے, جو قرآن کے بہترین اس وقت جو تھے وہ پڑھنے والے تھے اللہ کے رسول کے دور میں. عبید ابن کعب کو آپ نے کہا کہ آپ امامت کرائیے اور تمام مسلمانوں کو اکٹھے کر کے آپ نے نماز تراویح پڑھائی. ہمارے معاشرے میں دو ایکسٹریمز اس وقت موجود ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت تراویح جو ہے وہ صرف 8 رکعت ہے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کو حنفی اسکول آف تھاٹ میں اپنے پاکستان کے اندر بھی اور دیگر اسکول آف تھاٹ میں بھی, ایون آپ شافعی میں چلے جائیں یا آپ سعودی عرب چلے جائیں جہاں پر آپ کو حنبلی اسکول آف تھاٹ ملتا ہے, حنبلی اسکول آف تھاٹ سعودی عرب میں زیادہ ہے, شافعی کم کوانٹٹی کے اندر ہے. حنبلی شافعی اسکول آف تھاٹ ہو یا حنفی اسکول آف تھاٹ ہو, اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ 20 رکعت تراویح ہی ملتی ہیں. مالکی اسکول آف تھاٹ میں 36 رکعت جو ہیں وہ آپ کو قیام اللیل تراویح ہی ملتی ہیں. ہمارے معاشرے میں دو ایکسٹریمز بن گئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ 8 رکعت ہے تو صرف 8 رکعت پڑھنی چاہیے, اور جو 8 رکعت سے زیادہ پڑھتا ہے وہ بدعت کرتا ہے, یہی کہا جاتا ہے. اور جو 20 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ 8 رکعت پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اپنی عبادت میں کمی کر رہے ہیں اور یہ امت کے اجماع کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. صحیح, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے 8 رکعت پڑھی پلس 3 رکعت بدعت. ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات کی نماز میں کیسے پڑھوں, قیام اللیل میں کیسے کروں؟ آپ نے کہا مثنا مثنا اور مثنا, اور اس کے بعد آپ نے ڈاٹ 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 اس کو انلمیٹڈ چھوڑ دیا. یعنی آپ نے کہا 2 رکعت پڑھو, 2 رکعت پڑھو, 2 رکعت پڑھو, اور 2 رکعت پڑھو, اور 2 رکعت. آپ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا کہ 6 پڑھو یا 8 پڑھو یا 20 پڑھو یا 36 پڑھو. آپ نے متنا و متنا و متنا کہہ کر اس کو انلمیٹڈ چھوڑ دیا. یعنی آج بھی اسکالرز یہ بات کہتے ہیں, ان دونوں کے درمیان میں بیچ کا راستہ اڈاپٹ کیجیے. اپنا ذہن کھول لیجیے, نہ 8 تراویح پڑھنے والے غلطی کر رہے ہیں نہ 20 تراویح پڑھنے والے غلطی کر رہے ہیں. ہم جس علاقے میں, ہم جس ملک میں, ہم جس شہر میں رہتے ہیں, یہاں آپ کو دونوں طرح کی مسجدیں ملتی ہیں. بعض مسجدوں میں 8 رکعت پڑھی جاتی ہیں, بعض مساجد میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رولنگ موجود ہے, اور وہ کیا ہے, آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی اور جب امام نے نماز مکمل کی تو اس نے نماز مکمل کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اگر آپ اس کو فالو کریں گی تو آپ جس مسجد میں کھڑی ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ گئی ہیں جہاں پر امام نے 8 رکعت پڑھے, آپ 8 رکعت پڑھیے. آپ جس مسجد میں کھڑی ہیں وہاں امام نے 20 رکعت پڑھی ہے, آپ 20 رکعت پڑھیے. اپنے آپ کو دین کی وسعت سے ڈیٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں نماز پڑھے ہیں, کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بہت اچھی نماز پڑھیں, آپ 20 رکعت پڑھیں, آپ 40 پڑھیں, کوئی اس کے اندر لمیٹیشن نہیں ہے. اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا, بہت تھکا ہو رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ چلو کم سے کم آپ 8 پڑھ لیں, اس دا 8 از دا منیمم. صحیح ہے. اب اس میں اگلا سوال آپ کے, یہ چیز کلیئر ہو گئی, جس امام کے پیچھے کھڑے ہیں پلیز اس کو فالو کریں. مسلمانوں کا اس کے اوپر بٹنا اور مسلمانوں کا اس کے اوپر پھٹنا اور مسلمانوں کا ان بحثوں میں پڑھنا کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط, یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. ذرا نکال کر پڑھیں اسکالر نے اس کے بارے میں کیا کہا. اسکالر نے کہا درمیانہ راستہ اختیار کریں, امام کو فالو کریں. مسلمانوں کو یونیفارمٹی سکھائی گئی ہے, مسلمان امام کو فالو کرتے ہیں. جس امام کے پیچھے آپ جا کر فرض پڑھ سکتی ہیں, اس امام کے پیچھے آپ 20 تراویح نہیں پڑھ سکتی. یہ یونیفارمٹی توڑنا ہے کہ 8 رکعت پڑھ کے آپ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. عورتوں کو ویسے ہی مسجدوں کے اندر صفوں کی تمیز نہیں ہوتی ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا صفے کیسے بنانی ہے اور صفوں کا ڈیکورم کیسے برقرار رکھنا ہے. بیچ بیچ میں سے عورتیں نکل کے چلی جاتی ہیں, ویسے ہی پیچھے والی عورتیں کھڑی رہتی ہیں, اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں, اور اس کے بعد جو صف کا جو ٹوٹنا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم چلے گئے یہ کہہ گئے کہ ہم نے تو افلاطون بن کے جو ہے وہ نماز پڑھ لی اور 8 رکعت پڑھ کے ہم آگے سنت طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا. جو کام آپ کریں اس کو مکمل کریں. اگر آپ کسی مسجد میں گئی ہیں جہاں امام صاحب 20 رکعت پڑھا رہے ہیں, پوری نماز مکمل کر کے آئیں گے. دا کوشچن آف وتر, امام وتر پڑھا رہے ہیں وہاں پہ جماعت کے ساتھ, وتر بھی پڑھ کر آئیے. وتر کے بعد بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. ہم ہر معاملے میں ایکسٹریمس پر جاتے ہیں. پسندیدہ مستحب یہی ہے کہ آپ کی رات کی آخری نماز وتر. مثال کے طور پر آپ گھر میں تراویح پڑھ رہی ہیں, آپ نے عشاء کے ساتھ 10 رکعت پڑھے, پھر آپ نے کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نے 5 رکعت پڑھ لیے, پھر آپ نے سحری سے پہلے پھر 4 رکعت پڑھ لیے, اب آپ آخر میں گھر میں بالکل سحری سے پہلے آپ اپنے وتر پڑھ لیجیے. لیکن آپ جماعت کے ساتھ ایک یونیفارمٹی سے ایک ڈیکورم میں مسلمانوں کی اجتماعیت میں کھڑی ہوئی ہیں, پوری نماز پڑھ کر آئیے. اگر آپ کو اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد ہوگی کہ جس نے امام کے پیچھے نماز مکمل کی, تو آپ مکمل کریں گے. وتر کے بعد بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے. سختی مت کیجیے, جو دین کی وسعتیں ہیں ان کو اڈاپٹ کیجیے. سعودی عرب میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ 30 رکعت پڑھی جاتی ہیں. سیدھی سی بات ہے, اگر کوئی کہے کہ سعودی عرب میں 2 امام 20 رکعت پڑھاتے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث میں نے سنی اور یہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے نماز مکمل کی اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بہت زیادہ دیتے ہیں, تو کوئی یہ کہے کہ اچھا وہ جو پہلے امام گئے تھے وہ تو 10 رکعت پڑھ کے چلے گئے, تو میں اب ہٹ رہا ہوں, یعنی میں اب اس حدیث کے مطابق ثواب کے لیے جسٹیفائی بھی کر گیا, کوالیفائی بھی کر گیا, اور دوسرے امام کو میں نے فالو بھی نہیں کیا. ایون اسکالرز اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا امام آتا ہے حرم کے اندر وہ پہلے کا قائم مقام ہوتا ہے, پہلے ہی کو وہ فالو کرتے ہوئے آگے اپنی 11th تراویح کو 11th قیام الليل کی رکعت کو کنٹینیو کرتا ہے. تو جس نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو فالو کرنا ہے کہ جس نے امام کے پیچھے نماز مکمل کی وہ دونوں امام کے پیچھے 20 تراویح اپنی مکمل کرے گا اور 3 وتر کے ساتھ وہ 23 رکعت پورے ادا کرے گا. سمجھ آ گئی؟ اگر اب بھی آپ کے ویسے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پھر میرے پاس آئیے گا, میں انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کو کلیئر کر دوں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ سارے اہم کام جو تھے یہ آپ کو ملتے ہیں. حضرت عمر کو 63 ایئر کی عمر میں, یعنی 63 سال کے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا. ایک فائر ورشپر تھا, مجوسی تھا, ابو لولو المجوسی اس کا نام آتا ہے. ابو لولو نے حضرت عمر کو شہید کیا. حضرت عمر سے ملنے ایک دن پہلے ابو لولو جو تھا وہ آپ کے کورٹ ہاؤس میں آیا تھا, آپ سے گفتگو کی تھی, اور حضرت عمر نے اس سے گفتگو کر کے یہ گیج کر لیا تھا کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے. آپ نے بعد میں صحابہ کو بتایا بھی تھا کہ میں نے ابو لولو سے بات کر کے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. صحابہ نے کہا اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عمر کا انصاف یہاں پر بھی پرومیننٹ رہا. حضرت عمر نے کہا میں بغیر ثبوت کے کسی کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا. حضرت عمر اگلے دن فجر کی نماز کی امامت کرا رہے تھے اور اس وقت آپ جو تھے وہ قیام میں کھڑے ہوئے تھے, پیچھے جو تھے وہ سب جو تھے مامون مقتدی جو تھے وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے. ابو لولو نے آ کر حضرت عمر کو سٹیب کیا, خنجر مارا, اور حضرت عمر جو تھے وہ شدید زخمی ہو گئے. 3 دن تک حضرت عمر جو تھے ان زخموں کے اندر تکلیف میں رہے, اور 3rd دن پر حضرت عمر کا جو تھا وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے, یعنی آپ کا انتقال ہو گیا. ان 3 دنوں میں حضرت عمر کا جو کنسرن تھا وہ ایک یہ تھا کہ جس وقت ان کو سٹیب کیا گیا تو مسلمان بھی سب پریشان ہو گئے تھے اور نماز میں تھے, تو حضرت عمر کا کنسرن یہ تھا کہ مسلمان اپنی نماز مکمل کریں, اپنی نماز کو بیچ میں انویلیڈیٹ نہ کریں. دوسرا کنسرن حضرت عمر کا یہ تھا جس کو آج بھی جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. حضرت عمر نے اپنے ان 3 دنوں میں کئی دفعہ اس کا اظہار کیا. جب پہلی دفعہ کوئی مار کر گیا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کس نے سٹیپ کیا, کس نے مجھے مارا, تو بتایا گیا کہ ابو لولو المجوسی نے مارا. تو حضرت عمر کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا الحمدللہ تعالی, کہ مجھے کسی کلمہ گو نے سٹیپ نہیں کیا, کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا, کسی مسلمان نے میرے خون سے اپنی تلوار کو سرخ نہیں کیا. اس بات کے اوپر عمر کو بہت زیادہ خوشی تھی. حضرت عمر کا جو آخری دن تھا جس دن آپ کے زخم جو تھے وہ بہت زیادہ سیویئر ہو گئے تھے, آپ کا سر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی گود میں تھا. آپ امیجن کریں خلیفہ وقت ہیں اور آدھی دنیا پر رول کرنے والے ہیں. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر سے کہا میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین میں خاک میں رکھو تاکہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں تو اس عاجزی کے ساتھ جاؤں کہ اللہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی تھیں مجھے اس میں عزت نہیں چاہیے, مجھے آپ کے دین میں, آپ کی محبت میں, رسول کی اطاعت میں اور رسول کے اتباع میں اصل میں اپنی عزت چاہیے. اور اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 63 ایئر کی عمر میں انتقال ہو گیا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. حضرت عمر جن کی زندگی بہترین طریقے سے عدل کی امباڈیمنٹ نظر آتی ہے. حضرت عمر نے آپ کے اور میرے لیے کئی مثالیں چھوڑی ہیں. یہ جتنے بھی آپ کے اور میرے مسلم ہیروز ہیں اس کے اندر آپ کے اور میرے لیے اوشن آف بایوگرافیز ہیں. میں تو صرف آپ کے سامنے 4-5 موٹے موٹے واقعات رکھ رہی ہوں, کچھ بھی نہیں. اپنی زندگیوں میں ضرور وقت نکالیں کہ آپ ان مسلم ہیروز کے بارے میں پڑھ سکیں اور ان سے پڑھ کر آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی لا سکیں. اگلے اگلے عشرہ مبشرہ کے اندر جو صحابی آتے ہیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, عثمان ابن عفان. حضرت عثمان ابن عفان کے لیے جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ رہی ہے کہ اگر آپ جنرلی مسلمانوں میں پوچھیں کہ مسلمانوں کے کتنے خلیفہ تھے تو زیادہ تر تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خلیفوں کے نام بھی کیا ہے, اور اگر جن مسلمانوں کا نام آتے بھی ہیں وہ ابو بکر اور عمر بتاتے ہیں, پھر تیسرے کے لیے ہم کو تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ تیسرے کون سے مسلمانوں کے خلیفہ تھے. تو عثمان کے لیے اکثر و بیشتر یہ مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان شاید ان جنرل مسلمانوں میں لیسٹ ریکگنائز رہے. ابو بکر کو بھی لوگ جانتے ہیں, عمر کو بھی جانتے ہیں, علی کو بھی جانتے ہیں, اس لیے کہ علی ذرا کانٹروورشل پرسنالٹی رہے تو اس کے بارے میں اتنے زیادہ سوالات اٹھے کہ بہت سے لوگ جو ہیں حضرت علی سے واقف رہے کہ یہ مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے. ان کے اوپر ہماری کنورسیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. حضرت عثمان کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کے اوپر کتاب لکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یعنی حضرت رسول اللہ کے بعد جس صحابی کے اوپر کتاب لکھی گئی وہ پہلے صحابی کون تھے؟ عثمان ابن عفان. آپ کو یہ کتاب جو ہے مناقب عثمان ملتی ہے, ورچوز آف عثمان, امام ترمذی نے اس کو جو ہے کمپائل کیا ہے. امام ترمذی اس کے آتھر ہیں. مناقب عثمان کے نام سے یہ کتاب جو ہے یہ موجود ہے. اور آپ اور میں جتنی بھی حضرت عثمان کے بارے میں بات کریں گے آج اور کل انشاءاللہ, اس میں ہم بالکل بیسک حضرت عثمان کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکیں گے. ہم ان ڈیپتھ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے, تو ضرور اس کے اوپر پلیز وقت نکال کر اپنا تھوڑا سا دھیان اس پر رکھیے گا. عثمان ابن عفان آپ کا پورا نام تھا, عفان آپ کے والد کا نام تھا. عفان قریش کے سرداروں میں سے آتے تھے, ایلیٹ کلاس میں ان کا تعلق تھا, کھاتے پیتے مکہ کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا, پاورفل لوگ تھے. اگر عثمان اپنی والدہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے, یعنی والدہ کی طرف سے رسول اللہ کے ریلیٹو تھے, اور والد کی طرف سے ابو سفیان کے ریلیٹو تھے. یعنی حضرت عثمان کی والدہ رسول اللہ کی کزن جو تھیں وہ لگتی تھیں, اور حضرت عثمان کے والد ابو سفیان کے کزن لگتے تھے. تو یہ دونوں طرف سے جو تھے ان کے ساتھ کنیکشن میں تھے. حضرت عثمان کا جو قبیلہ تھا وہی قبیلہ قریش تھا, مکہ میں پیدا ہوئے, بنو امیت سے ان کا تعلق تھا, امیت ڈائنیسٹی سے جو تھا ان کا تعلق تھا. بہت ہی مالدار تھے. اور عثمان کے لیے آتا ہے کہ ان کے والد نے اپنی وراثت میں ان کے لیے 30 million dirham چھوڑے تھے. 30 million dirham, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے مالدار رکھا ہوا تھا. پھر جب یہ نوجوان ہوئے تو انہوں نے بزنس شروع کیا, اور بہت ہی انٹیلیجنٹ بزنس مین تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹیلیجنس کا ایکوپمنٹ بہت اچھا دیا ہوا تھا. اور یہ جو اپنی بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے اس میں آتا ہے کہ ان کی بزنس ڈیلنگ زیادہ تر بہت پروفیٹیبل ہوتی تھی. کامیاب بزنس مین تھے, اچھی جو تھیں وہ بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے. صحابہ کے اندر ون آف دا ویلدیسٹ صحابی تھے, بہت زیادہ مالدار صحابی تھے. اگر عثمان کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے ایک مرتبہ اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہا کہ کوئی انسان فزیکلی تمہارے والد اور تمہارے دادا ابراہیم کے قریب نہیں تھا سوائے عثمان کے. کیا مطلب تھا اس بات کا؟ اگر عثمان کی رسول اللہ سے ریزمبلنس تھی. ہم کتنا جانتے ہیں بات, ہم تو رسول اللہ کا ڈسکرپشن نہیں جانتے, ہم تو عثمان کا ڈسکرپشن کیا جانیں. تو رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ عثمان جو ہیں اس میں تمہارے والد, یعنی ام کلثوم سے کہا تھا کہ تمہارے والد کی ریزمبلنس جو ہے وہ عثمان میں آتی ہے. اگر آپ اگر عثمان کا ڈسکرپشن پڑھیں تو ان کے لیے آتا ہے کہ نہ بہت بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے, ایک درمیانی ہائٹ تھے. آپ کا کمپلیکشن بہت فیئر تھا, اور فیئر کمپلیکشن ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے پر سرخی تھی, اس کو آپ ہیلدی کمپلیکشن کہتے ہیں کہ چہرے پر سرخی ہونا. پھر براڈ شولڈر تھے, چوڑے ان کے کندھے تھے, اور ان کے دانتوں کے درمیان میں ہلکا سا گیپ تھا, اسے رسول اللہ کے دانتوں میں ہلکا سا گیپ آتا ہے. ڈارک بلیک, ان کے پچ ڈارک بلیک کرلی بال تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے. گڈ لکنگ تھے, ہینڈسم تھے, ان کی داڑھی بہت تھک تھی, اور عرب کلچر کے اندر تھک داڑھی ہونا, کرلی بال ہونا اور رنگت سفید ہونا یہ خوبصورتی کی علامت مردوں کے اینگل سے سمجھی جاتی تھی. اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکرپشن پڑھیں تو مور اور لیس آپ کو یہی ڈسکرپشن رسول اللہ کا بھی ملتا ہے. رسول اللہ کا ذرا اور بہترین طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ کے ہونٹ کیسے تھے اور آپ کی ناک کیسی تھی, اور آپ کے بال کس طرح سے جو تھے وہ ٹرن کرتے تھے, اور آپ کی جو پارٹیشن بالوں کی تھی وہ کس طرح سے تھی, اس میں اور الیبوریٹ کیا گیا ہے. لیکن عثمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل کوالٹیز جو تھیں وہ آپ کو کچھ نظر آتی ہیں. عبد الرحمن بن حزم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں عثمان سے زیادہ ہینڈسم انسان کوئی نہیں دیکھا, بہت ہی زیادہ خوبصورت انسان تھے اور ساتھ ساتھ ایکسٹریملی ماڈیسٹ بھی تھے. حضرت عثمان کی دو کوالٹیز ان کے کردار میں, ان کی شخصیت میں پرومیننٹ تھیں. ایک کیا تھی؟ حیا, ماڈیسٹی, اور دوسری سخاوت, جنروسٹی, یعنی آپ کا مال خرچ کرنا. حیا بہترین پہلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا ایمان کی برانچز میں سے ایک برانچ ہے. حیا کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ آتے ہیں. ایمان آتا ہے تو حیا آتی ہے, ایمان چلا جاتا ہے تو حیا چلی جاتی ہے. اور یہ حیا کا پہلو آپ حضرت عثمان کے اندر ایکسٹریم میں دیکھتے ہیں. کہنے کو مرد تھے, ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے مردوں کے بارے میں, مرد کہیں لڑکیوں کو شرماتے ہو, ہم یہ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو. ہاں بیٹی شرمائے تو آپ کہتے ہیں واہ کتنی پیاری لگ رہی ہے, صحیح فیمنسٹ لگ رہی ہے, اور بیٹا شرمائے تو اس کو دو لگاتے ہیں, یہ لڑکیوں کی طرح کیوں شرما رہے ہو, کیا لڑکے نہیں شرما سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی ورجن سے زیادہ شرمیلے تھے, اتنے حیا کرنے والے تھے. تو حیا ایک بہترین کریکٹرسٹک ہے, اس کو نعوذ باللہ کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ نہ سمجھیں. اگر آپ کے بیٹے میں حیا ہے تو اس کی حیا کو برقرار رہنے دیں. ہم اس کو کہہ کے کہ بیٹے لڑکے نہیں شرماتے, لڑکے نہیں حیا کرتے, لڑکے نہیں روتے, ہم ان کو پتھر بنا دیتے ہیں. لڑکوں یہ لڑکوں کو نہیں کہا جاتا لڑکے نہیں روتے, ہاں لڑکیوں کے رو رہے, لڑکے تھوڑی روتے ہیں, کیوں لڑکے نہیں رو سکتے؟ آپ کو کئی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ملتا ہے, آپ کو کئی مقام پر حضرت عمر کا رونا ملتا ہے, آپ کو کئی مقام پر ابو بکر کا رونا ملتا ہے. تو کیا وہ آدمی نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر دل نہیں تھا؟ کیا ان کے اندر مردانگی نہیں تھی؟ رونا اور حیا اور مردانگی الگ الگ کریکٹرسٹکس ہیں, یہ سب انسان کی شخصیت کے اندر خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی چیز ہیں. تو حیا جو تھی وہ حضرت عثمان کا مین پہلو تھی. اور ہم سب خواتین ہونے کے اینگل سے یہاں ایک بات یاد رکھیں, حیا کا اینگل اپنے اندر ڈیولپ کرنا شروع کریں. حیا انسان کے جسم پر بھی نظر آنی چاہیے, حیا انسان کی زبان پر بھی نظر آنی چاہیے, ابیوسو لینگویج نہ استعمال کی جائے, حیا انسان کے معاملات میں بھی نظر آنی چاہیے. یا جو ہم فیس بک استعمال کرتے ہیں, یا جتنا بھی یم چاؤ بیٹھے میرے سامنے اسنیپ چیٹ استعمال کرنے والا, امیاں تو اسنیپ چیٹ نہیں استعمال کرتی نا, اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام اس والی جنریشن کا کمال ہے, اور فیس بک تک امیوں کی رسائی ہو گئی ہے. جس دن امیاں اسنیپ چیٹ پر آ گئیں اس دن سارے بچے اسنیپ چیٹ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے. اس لیے کہ اب بچے فیس بک پر نہیں آتے, کہتے ساری آنٹیاں ہوتی ہیں فیس بک, ہم فیس بک پر نہیں جاتے. یہ جو بھی آپ فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ پر اپنی تصویریں ڈالتے ہیں, ذرا خیال رکھا کریں, کیا یہ آپ کی حیا کو پروموٹ کر رہا ہے یا آپ کی حیا کو ڈی ویلیو کر رہا ہے؟ حیا کا اینگل مسلمان عورت کے اندر اس کی بہترین صفت کے طور پر رہنا چاہیے. حیا انسان کو اللہ کے سامنے بھی عاجزی کے ساتھ رکھتی ہے, اور بندوں کے سامنے ڈگنیٹی کے ساتھ رکھتی ہے. ہم سمجھتے ہیں جو جتنا شرما رہا ہے شاید وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ احمق ہے. ایک اب یہ بات ذہن میں رکھیں, شرمانا اور حیا, اس کی ڈیفینیشن میں اسلام کے مطابق کہہ رہی ہوں, میں وہ آپ کی بالی ووڈ اور بالی ووڈ اور لالی ووڈ موویز والی حیا نہیں کہہ رہی کہ دوپٹہ مروڑے جا رہے ہیں, مروڑی جا رہی ہیں, پر حیا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے, یہ کوئی حیا نہیں. دوپٹہ مروڑے اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ ہیرو کے گلے لگ گئے, واہ واہ واہ, کیا حیا کا جنازہ نکالا. ہم اس حیا کی بات نہیں کر رہے, ہم اس نیچرل حیا کی بات کریں جو آپ کی اور میری فطرت میں رکھی گئی ہے, وہ حیا جو مجھے اور آپ کو اپنی زینت کو چھپانے کی طرف لے کر جائے, وہ حیا جو مجھے اور آپ کو اپنے زبان کے کنٹرول کے اوپر لے کر آئے, وہ حیا جو میرے اور آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے, وہ حیا جو مجھے میرے باپ کے سامنے اس حلیے میں نہ لے کر آئے جس حلیے کے اندر میں اپنے بیڈ روم میں یہاں سے وہاں گھومتی پھرتی ہوں. آج کل آپ بچیوں سے کہیں گے بیٹا ابا کے سامنے پراپر دوپٹہ اوڑھو, بچے کہتے تو کیا ہوا, ابا ہی تو ہیں, ابا ہیں, آپ کے محرم ہیں. لیکن آپ کی حیا کا پہلو آپ کو ایمان میں آگے سے آگے بلند کر سکتا ہے. حضرت عثمان کے اندر آپ کو یہ حیا جو ہے یہ اپنی پوری ایکسٹریم پر نظر آتی ہے اور خوبصورتی سے نظر آتی ہے. جس انسان میں حیا ہوتی ہے یاد رکھیے اس میں نرمی ہوتی ہے, اس میں ہمبلنس ہوتی ہے, اس میں سافٹنس ہوتی ہے، اس میں ڈگنیٹی ہوتی ہے. حیا اپنے ساتھ یہ خوبیاں لے کر آتی ہیں. امام حسن البصری لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کپڑے بدلا کرتے تھے تو بند دروازوں کے اندر بھی حیا محسوس کیا کرتے تھے. آپ کا بیٹا بنیان میں یہاں سے وہاں گھوم رہا ہے اور آپ کہیں چلو کوئی بات نہیں، بیٹا ہی تو ہے. حیا کا پہلو اس میں بھی ہونا چاہیے، حیا بیٹے میں بھی ہونی چاہیے. کیا سیکھ رہے ہیں حضرت عثمان سے؟ حیا کا پہلو ان کے اندر تھا کہ وہ بند دروازوں میں بھی حیا کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں حضرت عثمان خود کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر لی، یعنی بیعت کرتے تھے نا جب وہ مسلمان ہوتے، دائیں ہاتھ پر رسول اللہ کی بیعت کرتے تھے صحابی یا رسول، اپنا دائیں ہاتھ رسول اللہ کے دائیں ہاتھ میں دیتے تھے. تو عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے بیعت کر لی تو میں نے اس کے بعد کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ اس کو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا. یہ احتیاط، یہ حیا، یہ ڈگنیٹی، یہ کریکٹر، یہ کنڈکٹ انسان کے اندر اویئرنیس سے آتا ہے، ایمان سے آتا ہے، اپنے آپ کو خود کانشیس کرنے سے آتا ہے. اب حیا تھی نا تو ان کے لیے آتا ہے کہ بہت لاؤڈ نہیں تھے، بہت سافٹنس سے بات کیا کرتے تھے، سافٹ اسپوکن تھے. ہم کتنے سافٹ اسپوکن ہیں؟ ہمارا سافٹ اسپوکن ہونا اگر آپ نے کبھی سننا ہو تو اما ہوتی ہیں کچن میں اور بچہ ہوتا ہے بیڈ روم میں، اور اما کچن سے آواز لگاتے ہیں. میں مائک بولوں گی تو آواز اس گھر پر جائے گی جو پڑوس کا ہے. اما وہیں سے آواز لگاتی ہیں، نیچے آؤ. جب آپ اتنی زور سے بولیں گی تو بچہ بھی وہیں سے اسی انٹینسٹی کے ساتھ آواز لگائے گا، ابھی آتی ہوں. آپ کے اندر سافٹنیس ہونی چاہیے. جب ماں آپ کی مرضی کے خلاف بات کرتی ہے تو آپ کیسے بولتی ہیں؟ کیا ہے؟ مجھے بولوں گی تو مائک میں تو برا ہی حال ہو جائے گا آپ کے کام. اور بچے جس طرح سے بولتے ہیں، اما بےچارے کہتے ہیں بیٹا ذرا جاؤ، ذرا افطاری کے بعد جاؤ، ذرا کچن سے مجھے ٹھنڈا گلاس پانی لا کر دو. کیا ہے؟ مجھے یہ کہتی رہتی ہے. اس کو کہیں جس میں حیا ہو وہ ایسے نہیں بول سکتا. حیا صرف دوپٹہ نہیں لینا ہوتا. ہاں دوپٹہ لینا بھی حیا ہے، چادر لینا بھی حیا ہے، برقع پہننا بھی حیا ہے، لیکن اپنے الفاظ کو اور اپنے لہجے کو کنٹرول کرنا بھی حیا ہے. میں کس ٹون میں، میں کس لہجے میں اما سے بات کرتی ہوں؟ تب آئندہ گھر جا کر ہمیشہ جب آواز اونچی ہو سوچ لیجیے گا کہ حضرت عثمان بہت سافٹ اسپوکن تھے. حضرت عثمان کے لیے تو آتا ہے کہ کمانڈنگ انداز نہیں تھا بات کرنے کا. حضرت عمر کا کمانڈنگ انداز تھا نا، حضرت عثمان کا بالکل کمانڈنگ انداز نہیں تھا، بلکہ جو حضرت عثمان کے پاس بیٹھا ہوتا تھا اس کو اور قریب آ کے کان لگا کر حضرت عثمان کی بات سننی پڑتی تھی. اتنا پیار سے اور اتنا محبت سے اور اتنا سافٹنس کے ساتھ بولا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے رسول جو خود اتنے حیادار تھے وہ عثمان کی حیا کو ایڈمائر کیا کرتے تھے کہ عثمان سے بڑھ کر حیادار تو میں نے کوئی دیکھا نہیں. ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ سے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے کہ دروازہ نوک ہوا، حضرت ابو بکر صدیق آئے. انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی، رسول اللہ نے ان کو اندر آنے دیا، دینا چاہا. اور حضرت ابو بکر جب آ کر بیٹھے تو رسول اللہ ذرا ریلیکس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا کپڑا آپ کے جو پاؤں سے ٹانگ سے ہٹا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر آئے اور آپ سے بات کرنی شروع کی اور آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، پھر وہ اپنی بات کر کے چلے گئے. پھر دروازہ نوک ہوا تو عمر آئے، انہوں نے رسول اللہ سے کوئی بات کی، اللہ کے رسول اسی انداز سے لیٹے رہے اور عمر اپنی بات کر کے چلے گئے. عائشہ کہتی ہیں کہ پھر دروازے پر نوک ہوا اور پھر عثمان آئے. جب انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اللہ کے رسول فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا اور اپنی تہبند درست کر لیے. کیوں؟ حضرت عائشہ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا، ہم بھی محسوس کر رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ورچوئس پوائنٹ آف ویو سے ابو بکر کا درجہ بہت زیادہ، عمر کا درجہ بہت زیادہ، تو عثمان کو دیکھ کر کیوں اٹھ کے بیٹھ گئے؟ جیسے ہمیں سوال ذہن میں اٹھ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں بھی سوال اٹھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ ایسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے آپ ایسے ہی لیٹے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا کپڑا بھی درست کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا یستحی من رجل یستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو یہ عثمان کی حیا کا لیول تھا. اور جو عثمان کے لیے آتا ہے، حیا تھی نا، سافٹ اسپوکن تھے، سمجھدار تھے، انٹیلیجنٹ تھے، میچور تھے، ان نیسیسری نہیں بولا کرتے تھے. ہم ان نیسیسری بولتے ہیں؟ کبھی اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں چیٹ باکس چیک کیا کریں، ہم کتنا بولتے ہیں؟ فرینڈس باتیں کر رہی ہیں افطاری کے بعد, کر رہی ہیں کر رہی ہیں کر رہی ہیں, اب تو بچے اپنے گروپ میں میوٹ کر رکھے ہیں اور اماں کے ساتھ میں درد شروع ہو جائے. اور ایک ایک دفعہ آپ نے 10 منٹ تک اپنا میسج نہیں چیک کیا تو آپ کے 300 میسیجز آئے ہیں. اننیسیسری گفتگو, اس اننیسیسری گفتگو سے اپنے آپ کو دور کریں. جب اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گی جس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ بامقصد چیزوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں گی. تو عثمان کے لیے آتا ہے کہ عثمان جو تھے وہ اننیسیسری نہیں بولا کرتے تھے. اور عثمان کی پرسنالٹی حیا والی تھی تو بہت اٹریکٹیو بھی تھی. یاد رکھیے جو انسان حیا والا ہوتا ہے اس میں اٹریکشن آ جاتی ہے. یہ بہت جو ہے نا وہ دھانسو قسم کی پرسنالٹی ہونا, دبنگ قسم کی پرسنالٹی ہونا یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے. حیا والی پرسنالٹی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے. اور جو قریش کے لوگ تھے وہ حضرت عثمان کو ان کی ٹین ایج سے ہی بہت پسند کیا کرتے تھے. اس لیے کہ بہت ہمبل سے لڑکے تھے, ہمبل سے اور سافٹ اسپوکن سے لڑکے تھے. ان کی کمپنی کو لوگ انجوائے کیا کرتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ قریش کی عورتیں اپنے بچوں سے جب محبت کا اظہار کیا کرتی تھیں تو ایک جملہ بولا کرتی تھیں. وہ کہا کرتی تھیں جب اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتی تھیں, وہ حبو کا ور رحمان, میں رحمان کی وجہ سے تم سے محبت کرتی ہوں. خود با قریش لی عثمان, جیسے قریش عثمان سے محبت کرتا ہے. قریش کو حضرت عثمان اتنے زیادہ پسند تھے. دوسری صفت حضرت عثمان کی جو آتی ہے وہ آتی ہے ان کی سخاوت, یعنی ان کی جنروسٹی, ان کی بینولنس, ان کا مال کا خرچ کرنا اور کھلے ہاتھ کے ساتھ خرچ کرنا, صدقہ کرنا. لیکن ان کے اس مال کے خرچ کرنے نے ان کو کبھی ایروگینٹ نہیں کیا. ہم بھی مال خرچ کرتے ہیں. ہم کیسے مال خرچ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کلب کو ڈونیشن دیا, آپ نے کسی آرفنیج کو ڈونیشن دیا, پہلے فوٹوگرافر آتا ہے اور اس کے بعد آپ ڈونیشن دے رہی ہیں سامنے کھڑے ہوئے انسان کو, آپ دیکھ پا رہی ہوتی ہیں کیمرے میں. آپ نے ڈونیشن دیا اللہ کے ہاتھ پہ تو کیمرے میں کیوں مسکرا کر دیکھ رہے ہیں؟ عثمان کے اندر دکھاوا نہیں تھا. اتنا مال دیا, اتنا مال دیا, اتنا اسلام کو فائنینشلی سپورٹ کیا, لیکن ان کے اندر نہ ایروگنس آئی نہ ان کے اندر دکھاوا آیا. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ کمبینیشن ریئر ہے جو انسانوں میں ملتا ہے, کہ انسان مالدار بھی ہو, خوب سخی بھی ہو, جنرس بھی ہو اور ہمبل بھی ہو. یعنی جنروسٹی اور ہمبلنس کا مل جانا ایک ریئر کریکٹرسٹک ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے تو جنروسٹی اور ہمبلنس اپنے اندر ڈیولپ کریں, اپنے بچوں کے اندر یہ جنروسٹی اور ہمبلنس ڈیولپ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جب میں نے مسلمانوں کو صدقے کی اپیل کی یا ریکویسٹ کی, حضرت عثمان نے آگے بڑھ کر بہترین طریقے سے صدقہ کیا. اور ہمیشہ سے کوانٹیٹی وائز صدقہ کرنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے آگے رہے. پرسینٹیج وائز کون آگے رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پرسینٹیج وائز ابو بکر صدیق آگے رہے, لیکن کوانٹیٹی وائز عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ آگے رہے. حضرت عثمان کا اسلام قبول کرنا کئی نریشن سے کنفرم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان ایک سفر پر گئے ہوئے تھے, کیونکہ بزنس مین تھے تو اپنے کسی ٹریولنگ پر اپنے کسی سفر پر گئے ہوئے تھے. واپس آئے تو ان کو حضرت ابو بکر نے ان سے بات کی. ہم نے بات کی تھی نا کہ حضرت ابو بکر ایمان لانے کے فوراً بعد مکہ کے جائنٹس کو رسول اللہ کے سامنے لے کر آ گئے تھے مسلمان بنا کر یا اسلام قبول کرنے کے لیے. حضرت عثمان ابن عفان بھی انہی میں شامل تھے جن کو دعوت دینے کے لیے انیشیل پوائنٹ پر لانا ابو بکر نے اس کی محنت کی تھی. تو جب یہ اپنے سفر سے آئے اور ابو بکر نے ان سے ڈسکس کیا کہ دیکھو ایک رسول ہے جو ہمیں جو ہے وہ ایک اللہ ایک خالق کی طرف بلا رہا ہے, تو تم میرے ساتھ دارالارکم میں چلو اور ان سے ملاقات کرو. مسلمانوں کی ساری میٹنگز مکہ کے اندر دارالارکم میں ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان کو یہاں پر لایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. اور ان کو جب اللہ کے رسول نے دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. حضرت عثمان کا شمار ارلی مسلمانوں میں, ارلی صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے فوراً ہی ایک سال کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا تھا. اصل میں ان کو ابو بکر کنوینس کر کے لائے تھے. ان سے کہا کہ دیکھو تم انٹیلیجنٹ آدمی ہو, یہ بتاؤ کہ جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں, حالانکہ حضرت عثمان کے لیے آتا ہے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے, اور عثمان کے لیے آتا ہے کہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ایڈلٹری اور فارنیکیشن میں انوالو نہیں ہونے دیا. اتنا مالدار اور اتنا ویلتھیسٹ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی الکوہل شراب نہیں پی. یہ ان لوگوں کی حیا تھی نا. آپ دیکھیں حیا کا امپیکٹ آپ کو پوری پرسنالٹی پر نظر آ رہا ہے. نہ کبھی عورتوں کے قریب گئے, نہ کبھی شراب کے قریب گئے. تو حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ تم انٹیلیجنٹ آدمی ہو, اللہ نے تم کو عقل دی ہے, یہ بتاؤ کہ ہم بتوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ بت نہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں نہ ہمارے لیے شر کا باعث ہیں. اور تم اس کی طرف آ جاؤ جس کی طرف اللہ کا رسول دعوت دے رہا ہے. عثمان نے پوچھا وہ اللہ کا رسول کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا محمد ابن عبداللہ. حضرت عثمان تو ان کو جانتے تھے, کیسے جانتے تھے؟ رشتے دار تھے نا. ان کی والدہ جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی, عروہ بنت قریظہ جن کا نام آتا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں. ابو بکر ان کو دارالارکم میں لے گئے اور وہاں پر انہوں نے کلمہ پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. عمر میں حضرت عثمان رسول اللہ سے چھوٹے تھے اور 7 سال چھوٹے تھے, یعنی جب رسول اللہ 40 سال کے تھے اور آپ کو نبوت ملی تو حضرت عثمان کی عمر اس وقت 34 ایئرس تھی, 34 سال کے تھے جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا. اور قریش کے انفلوئنشیل فگر میں آتے تھے. انفلوئنشیل فگر بھی کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ مالدار تھے. آج بھی جو انسان مالدار ہوتا ہے وہ با اثر شخصیت کے اندر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب ایسے لوگوں سے سپورٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو ایسے لوگوں سے سپورٹ کیا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اسٹرینتھ دینے کے لیے ایسے مسلمانوں کا جو ہے وہ معاملہ کیا. عثمان کے لیے آتا ہے کہ عثمان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا اور یہ رسول اللہ کے کلین میں سے پہلے انسان تھے ایمان لانے والے, بنو ہاشم میں سے. اب جہاں رسول اللہ ان کے ایمان لانے پر بہت خوش تھے, وہاں پر حکم ابن ابی عاص اور ابو جہل ان کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ عثمان جو ہے وہ کیسے محمد کی پارٹی میں شامل ہو گیا, اس نے کیسے محمد کی بات مان لی اور اپنے آباؤ اجداد کے دین کو ریجیکٹ کر دیا, اس نے کیسے ہماری سالوں کی عبادت کو سارا نلفائڈ کر دیا, اس نے کیسے جو ہے وہ محمد کی بات مان کر ہمارے بتوں کو بالکل ہی جو ہے وہ ایک طرف کر دیا اور ہمارے کلچر کو چھوڑنے کی ہمت کر لی. ابو جہل نے یہاں تک کہا تھا کہ میں عثمان کو اتنا تنگ کروں گا کہ یہ اپنے دین سے واپس آ جائیں گے. اور عثمان کے پاس جا کر کہا کرتا تھا ابو جہل کہ میں تم کو اتنا تنگ کروں گا کہ تم محمد سے ڈائیورٹ ہو جاؤ گے. عثمان کہا کرتے تھے کہ میں نہ حق سے ڈائیورٹ ہوں گا, نہ اسلام سے ڈائیورٹ ہوں گا اور نہ کبھی محمد کو کوئٹ کروں گا. یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی. اگر عثمان کے دوستوں کے اندر ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ پرائمریلی آتے ہیں. انسان کے دوست وہی ہوتے ہیں زیادہ تر جہاں انسان خود ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ ایک کامیاب انسان ہیں تو آپ کے دوست بھی کیسے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر آپ کے دوست بھی کامیاب انسان ہوتے ہیں. تو بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب دوست اچھے ہوتے ہیں تو انسان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. اپنے دوست اچھے بنائیں. آپ کو پہلے اصول بتا دیا ہے, یا تو اپنے دوستوں کو مسلمان کریں, اس لیے کہ مسلمان تو ہیں, کلمہ تو پڑھا ہے, لیکن ان کے جسم کے اوپر ان کی شخصیت کے اوپر کلمہ اور اسلام نظر نہیں آ رہا, تو یا تو ان کو مسلمان کریں یا ان کو چھوڑ دیں. یو ہیو چوائس. لیکن آپ ان کے ساتھ اگر ان کی کمی خرابی کوتاہیوں کے باوجود رہیں گے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ اپنے دین سے بھی ہٹ جائیں گے, اور اگر ہٹیں گے نہیں تو آپ کو اپنے دین کے اوپر شک ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو اپنے دین پر ڈاؤٹس ہونا شروع ہو جائیں گے. عثمان کے لیے آتا ہے کہ عثمان عرب کے اندر مکہ کے اندر پڑھنے لکھنے والے چند لوگوں میں شامل تھے, یعنی کہ illiterate نہیں تھے, unlettered نہیں تھے. اس وقت مکہ کے اندر پڑھا لکھا ہونا جو تھا وہ نارم نہیں تھا, بلکہ بہت کم گنے چنے لوگ جو ہوتے تھے وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے عمر کے آخری دنوں میں جب آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو آپ نے صحابہ سے کنسنسس کر کے یہی بات ڈیسائڈ کی تھی کہ ہم عمر کو اور اگلا خلیفہ بنائیں گے, تو کس کو بلوا کر لکھوایا تھا؟ بتایا تھا میں نے, حضرت عثمان کو بلایا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ اگلے خلیفہ ابو بکر کے بعد عمر فاروق جو ہیں, عمر بن خطاب, وہ ہوں گے. اسی لیے آپ کو یہ چیز جو ہے یہ ملتی ہے. اور پھر حضرت عثمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی اور بہت خاص تھی اور بہت یونیک تھی. رسول مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت عثمان کے ساتھ کئی مواقع پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نظر آئی. ایک تو ہمیں مین چیز جو نظر آتی ہے کہ آپ کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کی نکاح میں تھیں, رقیہ اور ام کلثوم, یہ دونوں آپ کے نکاح میں تھیں, اور یہ ان کے ورچوز میں سے آتا ہے. رسول اللہ کی دو بیٹیاں تھیں رقیہ جو تھی, ان کا جو نکاح تھا وہ ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا, عتبہ ابن ابی لہب. یہ عتبہ ابن ابی لہب کے نکاح میں تھی رقیہ. اور جو دوسری بیٹی تھی ان کا نام آتا ہے ام کلثوم, وہ بھی ابو لہب کے دوسرے بیٹے کے نکاح میں تھی. رقیہ کے لیے آتا ہے کہ رقیہ بہت ہی نیک مشہور تھیں اپنے اس مکہ کے علاقے کے اندر, قریش کے اندر. بہت سگڑ تھیں, ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور خدیجہ بنت خویلد کی تربیت یافتہ تھی. تو بہت ہی زیادہ جو تھیں وہ نیک خاتون تھیں, بہت زیادہ جو تھیں وہ چاسٹی رکھنے والی تھیں, نوبیلٹی رکھنے والی تھیں, بہت نیک خاتون تھیں. اور محمد کی جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم, وہ ابو لہب کے دوسرے بیٹے اسیبہ کے نکاح میں تھی. اب جب اسلام کی دعوت مسلمانوں نے آگے بڑھانی شروع کی, رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی, ابو لہب نہ صرف اسلام کے خلاف ہو, رسول اللہ کے خلاف ہو گیا. اور جب رسول اللہ نے اپنے سب قریش کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور ان کو دین کا پیغام دیا, ابو لہب نے رسول اللہ کو قرض کرنا شروع کر دیا. اور ابو لہب نے رسول اللہ سے کہا, تب بن لکا یا محمد, وہ ٹو یو, تباہی ہے تم پر محمد, تم نے اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی. اور اسی کے اوپر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب جو تھی وہ اس کے اتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو قرض کرنے کے اوپر نازل کی, تبت یدا ابی لہب و تب, اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں ہاتھ تو جو ہیں وہ ابو لہب کے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے. یہ جب سورت نازل ہوئی تو اس سورت کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی, اگر آپ اس سورت کو پڑھیں تو بڑا اس میں سورت میں ویسے تو پورے قرآن میں ردم ہے, لیکن آپ تبت یدا کو پڑھیں اگر ردم کے ساتھ تو اس میں بڑا اچھا ایک ردم آتا ہے. تو سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جو مکہ کے بچے تھے ان کو یہ سورت یاد ہو گئے, اور آتے جاتے ابو لہب کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ یہ سورت پڑھا کرتے تھے. تو آپ سوچیں ابو لہب کا کیا حال ہوتا ہوگا, آتے جاتے ابو لہب کے پاس سے گزرتے تھے اور جہاں دیکھتے تھے ابو لہب آ رہا ہے یہ سورت پڑھنی شروع کرتے تھے. ابو لہب کو شدید غصہ آتا تھا, اسی گرج میں اسی غصے میں ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد رسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو, یعنی ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو. اپنے انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو ان کی بیٹیوں کو چھوڑنے کا کہا. جب یہ خبر پھیلی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ کی بیٹیوں کے طلاق کی اور گھر میں واپس آنے کی خبر ملی, تو پھر آپ نے خود جا کر آپ کی بیٹی جو رقیہ تھی ان کے لیے پروپوزل پیش کیا. انشاءاللہ کل یہیں سے بات شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ نے خیر واقف رکھی اور زندگی دی, اور اللہ سے ہم دعا کر کے اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے, اور اللہ ہم جو بھی یہاں پر پوائنٹس اور انسیڈنٹس اور مواقع ڈسکس کریں اللہ اس کو ہمارے عمل میں بہتری کی حجت بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول کریں, اور جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہیں اس کام کے لیے اللہ ان کے گھر میں برکت اور خیر وافیت لے کر آئے. اللہ ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بھی جاتے جاتے آخری چند دن ہیں, ان کو میکسیمم اویل کریں, اٹھتے بیٹھتے دعا کیجیے. اللہ کے رسول کی دعا موجود ہے, اللہم انک عفوون کریم تحب العفو فاعف عنی, اٹھتے بیٹھتے یہ دعا پڑھیے. میکسیمم راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے, اور اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اوپر اپنا خاص رحم فرما, ہم جو علم حاصل کریں اس علم کو ہمارے خلاف نہیں ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.